الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين وآله وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني يشر، اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، وقال سبحانه وتعالى: ونحن نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. جیسا کہ آپ حضرات کو ای میل کے ذریعے بھی اطلاع دی جا چکی ہے، اور ابھی سورہ یاسین کی تلاوت سے پہلے بھی یاد دلایا جا چکا ہے کہ ہماری آج کی یہ مجلس حجت الاسلام مرحوم علامہ سید سعید اختر رضوی صاحب کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور اسی وجہ سے جو ہمارا ریگولر ٹاپک چل رہا تھا فیملی لائف ان اسلام، آج اس حوالے سے گفتگو نہیں کی جائے گی. انشاءاللہ جو آج کی گفتگو تھی، جو پہلے سے ٹاپک دیا ہوا تھا، وہ اگلے اتوار کے بعد والے اتوار کو اس میں آئے گا، اور نیکسٹ سنڈے کا جو ٹاپک ہے ہم اسی پر گفتگو کریں گے. قرآن کریم کی جن دو آیتوں کی تلاوت کی گئی، یہ دو آیتیں وہ ہیں کہ جو ویسے ہی ہر عالم کی موت کے وقت ہمیں اور آپ کو اس خدائی پیغام کی جانب متوجہ کراتی، مگر خاص طور پر مرحوم علامہ سید سعید اختر رضوی صاحب قبلہ ان کے حوالے سے تو خاص طور پر یہ دوسری آیت کا پیغام بہت اہم بنتا. یقیناً یہ ایک ٹریجڈی ہے کہ میلبرن کی اس کمیونٹی میں، میرا اندازہ یہ ہے کہ 90% لوگوں کو نہیں معلوم کہ یہ کتنی عظیم شخصیت تھی جو ہمارے درمیان سے اٹھ گئی، مگر اسی ٹریجڈی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں آج کی اپنی گفتگو مولانا مرحوم کی ذرا سی لائف ہسٹری کے حوالے سے بھی کرنا ہوگی. اگر مشہور و معروف شخصیت، ویسے تو انتہائی مشہور شخصیت، لیکن یہاں کے مومنین کرام اتنے واقف نہیں تھے، اگر ایسا نہ ہوتا تو میں وہی ایک عام انداز اختیار کرتا جو کسی عالم کے ایصال ثواب کی مجلس کا انداز ہے، کہ علم اور علماء کی اہمیت کے حوالے سے بات کی جائے. اچھا، یہ آپ کو یاد دلا دیا جائے کہ اس سال رمضان تک کے جو پروگرام آپ کو دیے گئے ہیں اس میں تین یا چار تقاریر اس لیے ہماری تاریخ کے عظیم علماء کے حالات کے بارے میں، کہ یہ کمی محسوس کی جا رہی ہے خصوصیت کے ساتھ ویسٹ میں رہنے والے مومنین کرام کی، کہ وہ اپنی تاریخ سے بالکل ناواقف، اور اس کے نتیجے کے اندر یہ جملہ قرآن کی آیت بھی ہے اور تمام ہسٹورین کا متفقہ فیصلہ بھی ہے کہ ہسٹری ریپیٹس اٹسیلف، وہ تاریخ نہ جاننے کے نتیجے میں آج ہمارے پاس کوئی گائیڈ لائن نہیں ہوتی جب ویسے ہی حالات دوبارہ ریپیٹ ہو کے آتے ہیں. قرآن کریم کی پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا تم لوگ نہیں دیکھتے ہو کہ انا ناتل ارض ننقصها من اطرافها، انا ناتل ارض ننقصها من اطرافها، یہ جو روئے زمین ہے، یہ جو گلوب ہے، یہ جو دنیا، ہم اسے چاروں طرف سے کم کرتے جا رہے ہیں، چاروں طرف سے چھوٹا کرتے جا رہے ہیں. ننقصها، ہم اس میں کمی لا رہے ہیں، من اطرافها، ہر طرف سے. یہ قرآن کریم کی وہ آیت کہ جس کے حوالے سے راوی کا امام معصوم سے یہ سوال کہ فرزند رسول، ہم نے تو آج تک اس دنیا کو چھوٹا ہوتے نہیں دیکھا. سائنسی اعتبار سے اس آیت کی ایک اور تفسیر و تعویل ہو سکتی، وہ بھی اپنی جگہ صحیح. قرآن کی ہر آیت کے حوالے سے ایک پیغام جو انڈیا اور پاکستان کے علماء تو اپنی مجلسوں میں اکثر بیان کرتے رہتے ہیں، اس لیے آپ کو بھی یاد ہوگا کہ کبھی بھی کسی آیت کے ایک معنی کے اوپر انسان جم کے نہ بیٹھ جائے، قرآن کی ہر آیت کے 70-70 معنی. کبھی ایسا ہوتا ایک زمانے کے اندر ایک معنی پورے ہوتے ہیں دوسرے زمانے میں دوسرے, اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی ٹائم میں وہ سارے معنی اپنی جگہ صحیح ہوتے ہیں. یہ قرآن کی وہ خصوصیت ہے جس کا تذکرہ بار بار نہج البلاغہ اور مولا کے دوسرے کلام میں آیا. تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ وہ فلاں آیت کا ہم نے تو یہ ترجمہ کسی سے سنا, یہ دوسرے صاحب نے یہ ترجمہ کیوں کر دیا, ہم نے تو فلاں آیت کی یہ تفسیر کسی مجلس میں سنی, یہ دوسرے صاحب نے اس کی یہ دوسری تفسیر کیوں کر دی. وہ سب اپنی جگہ صحیح, اور اس کی بہت ساری وہ مثالیں ہیں کہ آپ کی عقل بھی قبول کرے گی کہ ہاں بھائی یہ معنی بھی صحیح ہے یہ معنی بھی صحیح, اور ان معنوں میں صحیح نہیں ہے کہ جو ہپوکریٹ کے منافق کا طریقہ ہوتا. نہیں, ہر چیز اپنی جگہ ٹھوس دلیل سے ثابت. مگر آج کی مجلس کا یہ ٹاپک نہیں, آج تو میں صرف اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ چونکہ بالکل ابتدائی مہینوں میں اسی پنجتن سینٹر میں قرآن یا اسلام اور سائنس کے عنوان پہ کچھ مجالس ہوئی, اس میں بھی یہ آیت زیر بحث آئی تھی سائنس کے اعتبار سے. تو جن لوگوں نے وہ تقریریں سنی ہوں گی, ابھی آج جو آیت زیر بحث آ رہی ہے وہ ایک اور حدیث معصوم کی روشنی, تو یہ نہ سمجھے کہ تو کنٹراڈکشن ہو گئے. اس وقت تو یہ ناقل ارض ننقصہا من اطرافہا کی ایک سائنسی تفسیر بیان کی گئی, وہ اپنی جگہ. مگر جب راوی نے جا کر امام معصوم سے پوچھا کہ مولا ہم نے تو اس زمین کو اپنی آنکھوں سے کم ہوتے اور چھوٹا ہوتے نہیں دیکھا, امام نے فرمایا اے بے موت علماء ہا و فقہا, یہ جو زمین چھوٹی کی جا رہی ہے کن معنوں میں چھوٹی کی جا رہی, یہ جو زمین میں کمی آ رہی ہے کن معنوں میں کمی آ رہی. امام فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ موت علماء اور موت فقہا, جب کبھی اس زمین سے ایک عالم یا ایک فقی اٹھ جاتا سمجھو کہ یہ زمین کم رہ گئی, یہ زمین خالی رہ گئی, یہ زمین کے اندر ایک نقص واقع ہو گیا. اور خاص طور پر آخری زمانے کے حوالے سے تو یہ پیغام بار بار دیا گیا کہ آخری زمانے کے اندر خدا علم اسلام کو اس دنیا سے اٹھا لے گا. اور پوچھا گیا کہ علم کیسے اٹھایا جائے گا, کہاں, یہی جواب دیا کہ علماء اور اسلام کو سمجھنے والوں کی موت ہو جائے گی, اور ایک ایسی موت ہوگی کہ ایک ویکیوم اور ایک گیپ اور ایک خلا سا امت کو محسوس ہوگا. اس سے پہلے تاریخ تشیع کی یہ خصوصیت رہی کہ جب کبھی ایک عالم کا انتقال ہوتا ہے آگے کوئی خلا محسوس نہیں ہوتا, اسی کا کام آگے بڑھانے والے دوسرے لوگ. آج ہماری یہ سنچری ایک ایسی سنچری کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جو جاتا ہے تو اس کی جگہ پر کرنے کے لیے ہمیں کوئی اور نظر نہیں آ رہا. اولم یرو ان ناطل ارض ننقصہا من اطرافہا, یہی تفسیر یہی تشریح امام معصوم قرآن کریم کی اس آیت کی فرما رہے ہیں. لیکن یہ ایک آیت کے علاوہ موت عالم کے اعتبار سے ہمارے پاس ایک سلسلہ ہے ان حدیثوں کا, ایک سلسلہ ہے ان روایتوں کا, کہ جن میں سے ہر حدیث اور ہر روایت اپنی جگہ پہ انسان کو سوچنے اور غور کرنے کا ایک پورا پورا باب عطا کرتی. جتنا سوچتے جائے ویسے اندازہ ہوتا جاتا کہ خدا کی نگاہ میں ایک عالم اور ایک فقیہ کی اہمیت کیا. یہ حدیثیں آپ کی سنی, کبھی یہ ارشاد فرما دیا کہ موت العالم موت العالم, پیغمبر کا فرمان. ایک اصول کافی کی پہلی جلد آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے, ساری حدیثیں آپ کو ایک ہی جگہ ایک ترتیب کے ساتھ مل جائیں گی. لیکن وہی پیغام جو قرآن نے کہا, وہی پیغام معصوم پیغمبر نے اپنے الفاظ میں کہا کہ ایک عالم کی موت ایک عالم کی موت نہیں, سمجھو یہ ساری دنیا مر کے رہ گئی, سمجھو کہ ساری دنیا کو خدا نے فنا کر دیا. کبھی وہ حدیث آتی جو غالباً پنجتن سینٹر نے جو ای میل بھیجی تھی غالباً اس کے اندر بھی تھی یا اس سے یا کسی اور میل کے ذریعے سے آپ کے پاس آئی, یہ پیغمبر فرماتے ہیں اذا مات العالم الفقی, کہ جب کسی عالم اور فقہ کے جاننے والے کا انتقال ہوتا اسلام کو ایک ایسا نقصان پہنچتا, اسلام کی دیوار میں ایک ایسا کریک پڑ جاتا, اسلام میں ایک ایسا شگاف ہو جاتا کہ قیامت تک کوئی چیز اس کو پر نہیں کر سکتی. کبھی ہمارے پاس وہ حدیثیں آتی کہ جب کسی عالم کا انتقال ہوتا تو زمانے کا امام 40 دن تک اس کی صفیہ بچھا کے بیٹھتا اور 40 دن تک اس کا غم کرتا. کبھی ہمارے پاس وہ حدیث آتی کہ جس میں خود پیغمبر نے یہ فرمایا کہ شیطان اس دن عید مناتا کہ جس دن کوئی عالم اس دنیا سے جاتا, اور وہ یہ کہتا کہ آج میرے راستے کی ایک بڑی رکاوٹ ہٹ گئی. کبھی ہمارے پاس حدیثوں کا وہ سلسلہ آ رہا کہ جس کے اندر یہ ارشاد فرمایا جا رہا کہ ایک عالم کا انتقال چاہے عام انسان اس کے کمی کو محسوس کرے کہ نہ کریں, مگر اس زمین سے پوچھو کہ جس کے اوپر وہ چلتا تھا, اس ممبر سے پوچھو کہ جس کے اوپر بیٹھتا تھا, اس محراب عبادت سے پوچھو جس میں کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھاتا تھا, زمین کا وہ ٹکڑا روتا ہے جس پہ وہ زندگی گزار چکا ہے، وہ ممبر روتا ہے کہ جس سے اس نے علم کو پھیلایا ہے، وہ محراب روتی ہے کہ جس میں کھڑے ہو کر اس نے اللہ کی عبادتیں کی ہیں، اور اتنی ساری روایتیں کہ میں نے عرض کیا نا کہ اصول کافی کی پہلی جلد کا ایک پورا چیپٹر اسی حوالے سے، یہ علماء کے حوالے سے ہمیں ایک پیغام دیا جا رہا. اور اس کے بعد مولا کائنات کا وہ جو ایک شعر ہے، اب خدا معلوم کہ روایت کی سند کے اعتبار سے کتنا صحیح ہے کتنا غلط، لیکن مولا سے منسوب تو ہے کہ سارے انسان مرنے والے، فقط عالم وہ ہے کہ زندہ رہنے والا. سورہ یاسین کی وہ آیت جسے آج کی مجلس میں میں نے اپنی عادت کے مطابق بعد میں تلاوت کی. میری ایک عادت ہے کہ میں مجلس کے خطبے میں ایک نہیں بلکہ دو تین چار آیتوں کی تلاوت کرتا ہوں، بہت ہی مشہور. مگر پھر بھی ایک بار اس آیت کو اس لیے دوہرا دیا جائے کہ اس آیت کے حوالے سے جو حدیث ہمارے پاس آئی، عام انسان ان میں سے کسی ایک ٹکڑے پہ عمل کرتے ہیں. مرحوم علامہ سید اختر رضوی صاحب کہ جن کا تذکرہ ابھی شروع ہونے والا، ان کو اگر آپ دیکھیں تو پوری حدیث ان کے اوپر منطبق آ رہی. قرآن کریم سورہ یاسین ارشاد ہو رہا ہے کہ نحنو نکتبو ما قدم، کیا انسانوں ہم لکھ رہے ہیں، نکتبو ہم تحریر میں لا رہے ہیں، ما قدمو تمہارے ہر عمل کو، جو تم اپنی زندگی میں اعمال انجام دے رہے تمہارا ہر عمل لکھا جا رہا، اچھا عمل ہو وہ بھی لکھا جا رہا، برا عمل ہو وہ بھی لکھا جا رہا، لیکن وہ آثار ہو، اور ہم تمہارے ان اعمال کو بھی لکھ رہے ہیں جو تمہارے مرنے کے بعد کے ہیں. مر گئے، دنیا سے چلے گئے، ایک اعتبار سے انسان ڈیڈ باڈی بن گیا، ایک اعتبار سے موشن لیس ہو گیا، لیکن قرآن کہہ رہا کہ پھر بھی ہم تمہارے اعمال کو لکھ رہے ہیں. جب عمل کرنے والا ہی نہ رہا، جب ایک طرح سے اسٹاپ کا بٹن دب گیا، جب ایک طرح سے ایجیکٹ کا بٹن دبا کر اس کو یہاں سے اس دنیا میں بھیج دیا گیا، اب کیا؟ قرآن کہتا ہے نہیں، ابھی بھی سلسلہ جاری. نکتبو ما قدم، زندگی والے اعمال تو سمجھ میں آتے ہیں، وہ آثار ہوں، موت کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد، آنکھوں سے پوشیدہ ہونے کے بعد یہ بھی تمہارے اعمال لکھے جا رہے ہیں. پہلا ہی سوال پیغمبر سے ہوا، یعنی یہ میرے اس جملے کا بیک گراؤنڈ یہ کہ یہ آیت جس نے جب پڑھی فوراً جا کے سوال کیا اپنے زمانے کے امام سے، ہر معصوم نے اس کا ایک جواب دیا. مگر کیونکہ آیت تو پیغمبر ہی کے زمانے میں نازل ہوئی، تو پہلے ہی سوال پیغمبر سے ہوا، پھر مولا سے بھی ہوا، پھر دیگر معصومین سے بھی ہوا کہ اللہ کے رسول آخر اس آیت کا مطلب کیا، کہ مرنے کے بعد جب ہم کسی عمل کے قابل نہ رہے، جب ہمارے سارے ایکشن سیز ہو گئے، اب یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ پھر بھی لکھ رہا. پیغمبر نے فرمایا اذا مات المؤمن انقطع عمله الا من صلاۃ، جب کبھی مومن مر جاتا اس کے سارے اعمال کٹ جاتے ہیں، اس کے سارے اعمال وہیں پہ اسٹاپ ہو جاتے ہیں. جتنی نمازیں پڑھی بس اتنی ہی نام اعمال میں، جتنے روزے رکھے بس اتنے ہی نام اعمال میں، جتنے قرآن پڑھے بس اتنے ہی نام اعمال میں، جتنے حج کیے بس اتنے ہی نام اعمال میں، لیکن الا من صلاۃ. تین چیزیں ایسی کہ مرنے کے بعد بھی، دنیا سے جانے کے بعد بھی، عمل ختم ہونے کے بعد بھی، وہ انسان کے نام اعمال میں درج کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، تحریر کیا جا رہا. صدقۃ جاریہ، پہلی چیز، کوئی ایسا کام یہ کر کے گیا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگوں کو اس سے بینیفٹ مل رہا. باقی معصومین نے جو اس کا جواب دیا وہ اسی پیغمبر کے جملے کو سمجھیے اور واضح کر دیا، کہ جیسے ایک حدیث میں ہے کہ سات چیزیں باقی رہتی، مگر سات چیزوں میں کیا؟ کا پیاسوں کے لیے کنواں کھدوا گیا، یا گیا صدقہ جاریہ میں، کوئی راستہ خراب تھا گزرنے والوں کی آسانی کے لیے راستہ بنا گیا، کوئی درخت لگا گیا جس کے پھل کو لوگ کھا رہے ہیں، جس کے سائے میں مسافر بیٹھ رہے ہیں. بہرحال صدقہ جاریہ جس کی بہت ساری مثالیں، جس کی اور اسلامی دنیا بلکہ غیر اسلامی دنیا میں بھی کوئی علاقہ ایسا نہیں کہ جہاں اس کی مثالیں نہ ہوں. اب یہ پنجتن سینٹر جب بنا ہوگا تو کتنے ہی لوگوں کی اس کے اندر وہ کوششیں اور محنتیں شامل ہوئی ہوں گی جو اب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ایک ڈالر دینے والا بھی. لیکن جب تک اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا، جب تک اس کا بینیفٹ کمیونٹی کو مل رہا، اس وقت تک تو اس کے نام اعمال میں اس کا ثواب لکھا جائے گا. اسی انداز سے مسجدیں ہیں، امام باڑے ہیں، جتنے صدقہ جاریہ ایک چیز، اور ولد صالح یا اپنے بعد ایک نیک بیٹا چھوڑ کے چلا جائے، اپنے بعد ایسی اولاد لیکن وہ فیملی لائف والا وہ ٹکڑا آ گیا کہ جس کا اصل ٹاپک نیکسٹ ٹاپک ہے رائٹس آف پیرنٹس اینڈ چلڈرن، باپ کا اولاد پہ حق، اولاد کا باپ پہ حق. لیکن جملہ گئے ولد صالح، اپنے بعد ایک شرابی بیٹے کو چھوڑ کے نہیں گیا، اپنے بعد ایک میوزک اور ڈسکو کے دیوانے بیٹے کو چھوڑ کے نہیں گیا، اپنے بعد کسی بے نمازی اولاد کو چھوڑ کے نہیں گیا. ولد صالح، اپنے بعد ایک نیک اولاد کو چھوڑ کے گیا، وہ نیک اولاد جو ثواب جتنی نیکیاں کرے گی سب کا ثواب نام اعمال میں باپ کے بھی درج کیا جا رہا، باپ کے نام اعمال میں بھی لکھا جا رہا. اب اس کے اوپر پوری پوری مجلسیں ہوتی، میں نے بھی کئی شب جمعہ اس کے حوالے سے بات کی ہے تو تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، اور بات کوئی تفصیل میں جانے کی بھی نہیں، خالی بطور ریمائنڈر آپ کو یاد دلانا کہ یہ تقاضا ہے، یہ ایک ڈیمانڈ یا ریکوائرمنٹ ہے جو اسلام آپ سے چاہ رہا کہ جہاں آ کے رہے ہو یہ دیکھو کوئی صدقہ جاریہ میں حصہ لیا، دیکھو کوئی ولد صالح اپنے بات چھوڑنے کی کوشش یا فکر کر رہے ہو، اور علم ینتفع بہ، یہ آدمی اپنے بات کوئی ایسا علم چھوڑ کے چلا جائے کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہو، جو لوگوں کے فائدے کا علم ہو، علم تو بہت سارے ہوتے ہیں بےتکے قسم کے بھی ہوتے ہیں، لیکن جو فائدہ مند علم، جو بینیفٹ پہنچانے والا علم، کہا یہ تین چیزیں اس دنیا میں ایسی کہ انسان کے مرنے کے بعد گویا اس کی زندگی کا چیپٹر کلوز ہونے کے بعد بھی، گویا نامہ اعمال کرامن کاتبین فرشتوں کو چھٹی دینے کے بعد بھی، یہ تین چیزیں مسلسل اس کے نامہ اعمال میں آ رہی ہیں، اور وہ چند گنی چنی شخصیات آج کے دور میں، اب بہت زیادہ ایسے لوگ نہیں رہ گئے، بہت ہی کم جو انگلیوں پہ گنے جا سکیں، ان میں سے ایک مرحوم علامہ سید اختر رضوی صاحب قبلہ، کہ جو اس حدیث میں اللہ کے رسول نے جتنی باتیں فرمائی، یہ تو کہا نا کہ ان میں سے ایک لفظ او آیا، صدقۃ جاریہ، او ولد صالح، او علم ینتفع بہ، او کے معنی یا یہ، مگر مرحوم علامہ کے ہاں یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ جمع، بہت کم ایسی شخصیتیں ہیں. پہلی چیز صدقہ جاریہ، میں باقی تفصیلات میں تو فی الحال نہیں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ مجلس کے بیچ میں وقت ملے تو ادھر کچھ اور تفصیل بتاؤں، لیکن ایک بلال مسلم ایسوسی ایشن، خالی یہ ایک ایسا ادارہ جو اپنے اعتبار سے تشیع کے اندر اس سینچری کا ایک یونیک قسم کا ادارہ، اور اس کی اپنی خدمات، اس کی اپنی کوششیں، اس کی اپنی محنتیں، کہ 100,000 سے زیادہ غیر مسلموں کو شیعہ بنانا، اور یہ تو میں نے بہت محتاط قسم کا ایک فگر استعمال کیا، یہ ہر آدمی جانتا، ان کے بڑے سے بڑے مخالف، یہ محاورتن کہہ رہا ہوں ورنہ ساری دنیا میں اتنا گھومنے کے بعد بھی پھر اس وقت ان کا کوئی مخالف نہ ملا، ہاں جب کام شروع کیا تھا اس وقت مخالفت تھی، اور بڑی عجیب انداز کی مخالفت تھی، تذکرہ انشاءاللہ آگے چل کے کروں گا، مجلس کے آغاز میں نہیں. اب یہی ایک ایسا ادارہ کہ بہرحال ایک بدقسمتی یہ کہ ہماری تاریخ بتاتی کہ مسلمانوں کے 73 فرقوں میں سب سے زیادہ مشنری اسپرٹ رکھنے والا فرقہ اہل بیت تھا، آل محمد کا ماننے والا تھا، مومن جہاں جاتا تھا وہاں پہ تشیعوں کو پھیلا کے آتا تھا، جہاں پہ جاتا تھا محبت اہل بیت کے بیج بو کے آتا تھا، یہ پوری تاریخ گواہ، اور یہی وجہ ہے ہمارے سروائیول کا، یعنی ایک وجہ یہ بھی ہمارے سروائیول کی کہ اس کس انداز سے دنیا میں نکلے ہمارے بزرگ، اس طرح سے ہمارے علماء نے تبلیغات کی، اس طریقے سے دین اہل بیت کو پھیلایا. اور بہت ہی معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا کہ اس 20th سینچری نے ہم کو یہ بتایا کہ اس وقت سب سے کم مشنری جذبہ جس میں رہ گیا وہ ہماری قوم شیعہ ہی ہے. ویسے مسلمانوں کے بڑے بہکے ہوئے فرقے، مسلمانوں کے راستے سے ہٹے ہوئے فرقے، وہ بھی اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، سوائے ان فرقوں کے کہ جن کے پاس یہودیت والا نظریہ، یہ یہودیت کا نظریہ ہے کہ یہودی بائی برتھ ہوتا، وہاں تبلیغ منع، وہاں پروپیگیشن منع، وہاں کسی قسم کے بھی مشنری کام منع، تو مسلمانوں میں ایک آدھ فرقہ جیسے شش امامی اسماعیلی، لیکن ان کو چھوڑ کر کہ جن کے یہاں ان کے عقیدے کے اعتبار سے دین پھیلانا حرام، جو ہیں بس وہی، ان کے علاوہ باقی ہر فرقہ ہم سے آگے نکلا جا رہا، جو ہماری میراث، جو ہمارا طریقہ، جو ہمارے ائمہ طاہرین کی سیرت و سنت ہے، یہ پورے 12 امام دیکھ لیجیے، جس علاقے میں بھیجے گئے وہاں ایک انقلاب لے کے آئے، لیکن کس دور میں چند گنی چنی شخصیات جنہوں نے واقعات، وہ سیرت معصوم اور سیرت علماء جو ماضی کے علماء وہ تازہ کر دی، اس کے اندر ایک نام علامہ سید اختر رضوی صاحب کا اس بلال مسلم مشن کے حوالے سے. تو جو لوگ جانتے ہیں وہ تو میری بات سمجھ گئے، جو نہیں جانتے ہیں ان کے لیے شاید تفصیل بعد میں آئے، لیکن خلاصہ یہ کہ جس علاقے میں جا کے رہے تھے ایک مرتبہ دیکھا کہ شیعہ تو گنے چنے افراد کا نام ہے، یہ بھی وہ ہیں جو انڈیا اور پاکستان سے آئے، کام تو یہ کہ یہاں کے اپنے لوگوں کے اندر اسلام کو پھیلایا جائے، جو ذمہ داری آج آسٹریلیا میں آنے والے مومنین نے کرم کی. اور یہ میں بات اس شخصیت کے حوالے سے کر رہا ہوں جو سینچریز پرانی نہیں، جب سینچریز پرانی بات ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں وہ زمانے میں پاسبل تھا، آج پاسبل نہیں تھا، یہ تو ہم اپنے ایرا کی بات کر رہے ہیں، اپنے پیریڈ کی بات کر رہے ہیں، ہمارے زمانے کی شخصیت ہے، اس علاقے میں جا کے بیٹھے کہ جہاں پہ سب سے زیادہ کرسچن کو شاخ گزر رہا تھا، کرسچن کے اعتبار سے تو پورا افریقہ، یہ بلیک افریقہ ان کے لیے کیسا را میٹیریل تھا کہ اسے لے کے جیسا چاہیں اس کو بنا دے، وہاں پہ یہ کام شروع ہوا، اور ایک مختصر سے مدت میں 100,000 سے زیادہ شیعہ وہیں پہ بن گئے. یہ صدقہ جاریہ کی پہلی مثال ہے. میں دوسرے پہلوؤں کی جانب جا ہی نہیں رہا ہوں، میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ نحن نکتب ما قدموا و آثارہم، اور پیغمبر نے آثارہم کی جو تین باتیں تشریح میں بتائیں وہ تینوں کی تینوں اس شخصیت پہ پوری اترتی. او ولد صالح، اور اپنے بعد انسان ایک نیک بیٹا چھوڑ کے جائے. اگر ایک نظام پروردگار ایسا کہ جو صلاحیتیں ہوتی ہیں، جو کوالٹیز ہوتی ہیں، یہ عام طور پر ایک نسل کے بعد دوسرے نسل کو نہیں ملتی، یعنی خدا ان چیزوں کو انسانوں میں گھماتا رہتا ہے، ان چیزوں کو انسانوں کے درمیان سرکولیٹ کرتا ہے. آج یہ قوم ترقی پر ہے، کل وہ قوم ترقی پہ ہو جائے گی. آج اس خاندان میں علماء ہے، کل اس خاندان میں علماء ہو جائیں گے. آج اس کے پاس دولت زیادہ ہے، کل اس کے پاس دولت زیادہ ہے. تلک الایام نداولھا بین الناس، مگر وہ چند خوش قسمت علماء گھرانے کہ جن کے بعد ان کا وارث بھی اپنے باپ ہی کی شان بنا. علامہ سید اختر رضوی صاحب کے حوالے سے مجھے کیا تفصیل بتانا، آپ جانتے ہیں، آپ کا یہ شہر میلبرن بھی ان کے فرزند حجت الاسلام مولانا سید محمد رضوی صاحب کے خدمات اور مجالس سے استفادہ کیے ہوئے بیٹھا. آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر یہ سینٹر اس وقت نہ تھا، لیکن بہرحال میلبرن میں ہماری جماعت تو تھی، مجالس تو ہو رہی تھی، یہاں پہ وہ تشریف بھی لائے تھے. تو ایک حدیث تین ٹکڑے بتا رہی ہے، تینوں کے تینوں اگر ہم کو ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں تو ان چند شخصیتوں میں سے ایک یہ مرحوم علامہ بھی تھے. اور تیسری چیز علم ينتفع به، دنیا میں اس وقت کون ایسا آنکھوں کا اندھا یا عقل کا اندھا جو اس بات کا انکار کرے کہ چند وہ علماء کہ جن کی کتابوں سے ویسٹ میں سب سے زیادہ استفادہ کیا جا رہا، بہت ہی کم، اس لیے کہ ویسٹ کا مسئلہ ہے انگلش، مگر وہ والی انگلش کے جس کے ساتھ علم بھی ہو. خالی زبان تو کافی نہیں، اسلام اس چیز کا نام بھی نہیں ہے کہ آپ نے کسی انگریز کو ہائر کیا کہ واٹ از اسلام کے موضوع پہ کتاب لکھ دو، ہم تمہیں پیمنٹ کر دیں گے. نہیں، اس کے لیے زبان کی کمانڈ کے ساتھ واقعہ نالج بھی ہونا چاہیے. تو ایسے تو بہت گنے چنے، جن کے پاس زبان کی مہارت ہے ان کے پاس علم کچھ نہیں. کیونکہ یہ ہماری مجلس میں آگے چل کے یہ آنے والا، میلبرن میں بھی آج کل یہ مسئلہ بہت انگلش انگلش کا اٹھ گیا ہے اور اٹھتا رہتا، اور ساری دنیا کا یہ پرابلم. اور اگر نالج ہے تو علم نہیں، مگر یہ دونوں چیزیں جمع ہوں اور اس طرح جمع ہوں کہ 146 کتابیں یہ مرحوم اپنے بعد چھوڑ کے گئے. ایک کتاب لکھنا کیسے خون جگر صرف ہوتا ہے، میں اکثر اس کی مثالیں دیا کرتا ہوں، اور اتنے مختلف حوالوں سے کتاب لکھنا کہ مزید تشریح و تفصیل تو انشاءاللہ جب ذرا حالات شروع ہوں گے تو وہاں پہ آئے گی. ابھی تو میں صرف سورہ یاسین کی اس آیت کی تفصیل کلام پیغمبر کی روشنی میں کر رہا تھا، تو ہمارے سامنے وہ شخصیت مرحوم علامہ سید اختر رضوی کی آ گئی کہ صدقہ جاریہ ایک ایسا بیج بو گئے، ایک ایسا پودا لگا گئے، ایک ایسا ادارہ اور انسٹیٹیوشن اسٹیبلش کر گئے کہ جو پورے کمیونٹی کے مل کے کرنے کا کام وہ اکیلے آدمی نے اپنے چند ساتھیوں کی مدد سے کر لیا. ولد صالح، نیک بیٹا، اور ایسا نیک بیٹا اور ایسا عالم بیٹا چھوڑا کہ ان لوگوں سے پوچھئے جو کینیڈا میں زندگی گزارتے ہیں، ان لوگوں سے پوچھئے کہ جن کو ٹورنٹو میں کوئی علمی مسئلہ پیش آتا، اور علم ينتفع به، اور ان گھروں سے پوچھئے کہ جہاں مرحوم کی کتابیں ہر جگہ موجود ہیں. تو اب یہی وہ نیکیاں ہیں جو مرنے کے بعد بھی چلتی رہتی، یہی وہ سلسلہ ہے کہ قیامت تک مومن کے نام اعمال کو بھاری سے بھاری اور وزنی سے وزنی کرتا چلا جاتا. اور دیکھیے آج کی اس دنیا میں آپ کے پاس بھی اتنے ہی کتنے ہی مواقع حاصل، آپ خود استعمال نہ کرنا چاہیں. میں بہت چھوٹی سی دو باتیں کرتا ہوں کہ تو ایک الگ ٹاپک. نمبر ایک، مثلاً یہ پنجتن سینٹر ایک سینٹر صدقہ جاریہ یعنی اسلامک سینٹر، اس کے بھی مختلف کام ہوتے ہیں. ایک تو خالی پارٹیسپیشن ہی ایک بہت بڑی نیکی ہے جو آج کل لوگ انجام دے رہے ہیں، لیکن اس کے بعد اس میں یہ سوچ کے حصہ لینا کہ اپنے نامہ اعمال کو مجھے نیکیوں سے اس طرح پر کرنا کہ میں دنیا سے چلا بھی جاؤں. لوگ شیئرز میں انویسٹ کرتے ہیں، لوگ پراپرٹی میں انویسٹ کرتے ہیں، لوگ بانڈز کے اندر انویسٹ کرتے ہیں، لوگ دریافت کرتے ہیں باقاعدہ. اس قسم کے ماہرین اور ایکسپرٹ ہوتے ہوں گے کہ جن کے پاس آپ جاتے ہوں گے، کئی جگہ تو پیمنٹ فیس دے کے جاتے ہوں گے، کئی مرتبہ بغیر فیس کے جاتے ہوں گے باقاعدہ کہ کہاں انویسٹ کیا جائے کہ ہمیں اس کا زیادہ سے زیادہ پروفٹ ملے. اور کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے کہ جوانی میں بیٹھ کے بڑھاپے کا خیال کرتے ہوں گے، بچوں کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی اگر لڑکیاں ہیں تو ان کی شادی، اور اگر لڑکے ہیں تو ان کی ہائر ایجوکیشن کا خیال کرتے ہوں گے. یہ سارے انویسٹمنٹ 40 سال 50 سال 60 سال کے لیے، اس کے بعد کام نہیں آنے والے ہیں. بلکہ ہو سکتا کہ ان انویسٹمنٹ میں اگر کہیں ہم اگینسٹ شریعہ چلے گئے تو وہ اور زیادہ ہمارے لیے عذاب اور خدا کا مواخذہ قبر میں لے کے آئے. مگر وہ انویسٹمنٹ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جو قبر کے سارے زمانے میں چلے گا، جو پورا میدان قیامت انویسٹمنٹ ہی انویسٹمنٹ ہے، وہ انویسٹمنٹ کے جو ہمیں پل صراط سے جنت کے دروازے تک لے جانے والا ہے، اس کی جانب توجہ نہیں ہے. جبکہ موقع بھی ہیں، جبکہ چانس بھی ہیں. مثلا یہی سینٹر مظلوم و یتیم بھی کبھی کبھار نظر آتا ہے، جب پتہ چلے کہ صفائی کا انتظام کرنے والا کوئی نہیں، جب پتہ چلے کہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ہر آدمی دوسرے کی شکل دیکھتا، اور پھر اسی مدرسے اسی پنجتن سینٹر کے ساتھ ایک اسلامی مدرسہ بھی ہے، ٹیچر، اور وہ ٹیچر کے جو باقاعدہ ڈیووٹی قسم کے ٹیچر مل سکتے ہیں، ہوں گے بھی، لیکن وہی بات کہ جتنی دیر میں ہم ٹیچنگ کا ثواب حاصل کریں گے وہ سارا کا سارا تو کریڈٹ کا ثواب ہے، اور اتنی دیر ٹیکسی چلا لیں گے تو وہ تو جیب کے اندر نقدی آ رہی ہے، مگر یہی انسان کو سوچنا ہے کہ شارٹ ٹرم پلاننگ، لانگ ٹرم پلاننگ، اور یہ مواقع، اس قسم کے علماء کی زندگیاں اور ان علماء کا ساتھ دینے والے جو لوگ تھے ان کی زندگیاں ایک بات ہمارے لیے ایک آئی اوپنر بنتے ہیں، ہم ایک مرتبہ سوچیں کہ آج کے دور میں بھی یہ چیزیں ممکن ہیں، اور آج بھی اس کے ذریعے سے انسان سورہ یاسین کی پوری آیت کو اپنے آپ پہ پورا اتار سکتا ہے۔ تو مرحوم علامہ سید اختر رضوی صاحب، مختصر سا تذکرہ ہو گیا کہ مشنری اسپرٹ کے ساتھ ایسا کام کیا کہ اسے ایک آدمی نے، نو ڈاؤٹ ان کے ساتھ ساتھی تو تھے لیکن لیڈر کی اہمیت اپنی جگہ ہوتی ہے، 100,000 شیعہ اس کے اندر اس تاریخ بر اعظم میں بنا دیے کہ جہاں مقابلہ اور ان لوگوں سے مقابلہ تھا جن کے ریسورسز بھی ہم سے زیادہ تھے، اور جو اکیلے نہیں تھے، پوری پوری حکومتیں ان کی بیکنگ کے اوپر تھی، پورے پورے سرمایہ دار ان کی بیکنگ پہ تھے، اولاد کی تربیت سے بھی ایک لمحے کے لیے غافل نہ ہوئے، اور ایسا دیکھا کہ الولد سر لبی، جو اس شب جمعہ میں کسی اور حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا، اور ایسا نفع پہنچانے والا علم۔ مرحوم علامہ سید اختر رضوی صاحب کے بارے میں ذرا سی تفصیل میں جانے سے پہلے مختصر سا معروضہ، اور وہ یہ کہ شیعت کی ایک خصوصیت بھی بہت اہم، ایک پہلی خصوصیت تو میں نے بتائی کہ مشنری اسپرٹ سے کام کرنا، جہاں جاؤ ہر وقت یہ فکر مند رہنا کہ ہم تو آ گئے، یہاں شیعت کے بیج کو کیسے بویا جائے۔ اچھا یہ ذرا سا ابتدائی شکل میں را میٹیریل میں ابھی بھی ہمارے یہاں ہے، لیکن صحیح معنوں میں جو پورا اس کو مکمل کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی شیعہ جاتا پہلا سوال یہ کرتا ہے یہاں کوئی امام باڑہ ہے کہ نہیں، پہلا سوال کرتا ہے یہاں کوئی مجلس ہو رہی ہے کہ نہیں، چلے امام باڑہ بھی نہیں، تعداد بہت کم ہے، علاقہ نیا، پہلا سوال وہ ضرور کرے گا، اور اگر نہیں ہے تو سلسلہ شروع کرے گا۔ یہ وہی ساری چیزیں تھی جو ہسٹری بتا رہی ہے کہ جس طریقے سے کام آگے بڑھا، لیکن یہاں پہ رکنا نہیں ہے، اس کام کے سلسلے کو آگے بڑھانا، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کو میں بہت مختصر بیان کروں تو یہ کہ اصل بیسیکلی یہ نبی اور امام کی ذمہ داری ہے، بیسیکلی یہ نبی اور امام کی ذمہ داری ہے کہ تم دین کو پھیلاؤ، تم دین کو ہر جگہ پہنچاؤ۔ مگر اسلام کا اور دوسرے مذاہب کے جو فرق، کئی فرق ہیں، سارے مذاہب ایک طرف کرسچینٹی ہو کہ جزم ہو کہ بدھزم ہو کہ ہندوازم ہو کہ جین مذہب ہو کہ شنتو مذہب ہو کہ کچھ بھی ہو، سارے مذاہب ایک طرف، اسلام ایک طرف، پہلا فرق تو ہر ایک کو پتا کہ باقی سارے مذاہب انکمپلیٹ ان معنوں میں کہ چند ریچولس ہیں ان کو آپ عمل کیجئے باقی زندگی میں آزاد ہیں، لیکن اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف، ہماری زندگی کے ہر مسئلے کے بارے میں ہمیں کوئی ہدایت دیتا، حتیٰ یہ کہ پیر کس ترتیب سے اٹھائے جائیں اس کے بارے میں بھی ہدایت ہوتی، کہ مسجد میں جاؤ تو پیروں کا سیکوینس یہ ہوگا، اور ٹوائلٹ میں جاؤ تو پیروں کا سیکوینس یہ ہوگا، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ دوسری بڑی خاصیت یہ کہ باقی جتنے مذاہب ہیں ان سب کے اندر دین کو پھیلانا ایک خاص گروپ کی ذمہ داری ہے، ایک خاص گروہ کی ذمہ داری ہے، یہ علماء کا کام ہے ان مذاہب کے، یہ ربیس کا کام ہے، یہ مثلاً پوپ کا کام ہے، یہ مثلاً ان لوگوں کا کام ہے، اور اسلام اس کے بالکل برعکس، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، یہ پیغمبر نے خالی ایک بار نہیں کہا تھا، بار بار کہا۔ یہ جو میں نے ابھی ریفرنس دیا تو یہ تو آپ کو یاد ہوگا نا کہ یہ خطبہ غدیر خم کا جملہ، خطبہ غدیر کے آخر میں پیغمبر نے کہا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، جو لوگ ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ جو نہیں ہے ان تک یہ پیغام پہنچا دیں۔ مگر تبلیغ کے حوالے سے اس میں اسلام کا ہر مسئلہ آ گیا، ہر مسلمان کو اپنی جگہ ذمہ دار بنایا گیا، جو دوسرے مذاہب میں خالی پوپ کا کام ہے، پادری کا کام ہے، آرچ بشپ کا کام ہے، یا کسی ربی کا کام ہے، یا کسی سادھو کا کام ہے، نہیں، اسلام میں ہر شخص اپنی جگہ ذمہ دار ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ زمانے کا امام پردہ غیبت میں ہے تو اس بھروسے پر ہے کہ جو میرا کام ہے وہ میرے ماننے والے ہر زمانے میں اور ہر علاقے میں انجام دیں گے۔ لیکن صحیح معنوں میں تو یہ کہ اگر امام پردہ غیبت میں نہ بھی ہوں، جب تھے بھی امام تو امام ہر جگہ نہیں جا رہے تھے، امام کے ماننے والے ہی جا رہے تھے، اور خالی اس میں علماء نہیں، خالی علماء نہیں، ارے گھر میں بیٹھنے والی عورتوں تک کو یہ حکم دیا گیا کہ جہاں ہو جدھر ہو وہاں یہ دیکھو کہ کس طرح سے اسلام کو پھیلا سکتے ہو۔ چنانچہ ہمارے پاس کتنے ہی انٹرسٹنگ قسم کے مناظرے ہیں کہ گھر میں بیٹھنے والی عورتیں جا کے اپنے زمانے کے کبھی حکمرانوں سے ٹکرائیں، کبھی اپنے زمانے کے علماء سے ٹکرائیں، اور کبھی جہاں گئی وہاں جا کے اسلام کو پھیلایا۔ تو صرف عالم کی ذمہ داری نہیں، یہ ہماری خصوصیت تھی، اور دوسری خصوصیت ہماری یہ تھی کہ ہمیشہ سے شیعت نے کتاب کی اہمیت کو سمجھا، کتاب کی اہمیت، خطاب سے زیادہ کتاب کی اہمیت، اوریٹری سے زیادہ بک والی چیز، اس لیے کہ اصل میں رہنے والی چیز کتاب ہوتی ہے. عربی کا ایک محاورہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو مولا کا کلام ہے، کہ دنیا میں سب سے زیادہ خیانت کرنے والا، دھوکہ دینے والا امین وہ کہ جس کے پاس آپ کوئی چیز رکھوائیے بطور امانت، سب سے زیادہ خیانت کرنے والا کہ چیز رکھوائیے اس نے آپ کو واپس نہیں کی، کہا یہ انسان کی میموری اور انسان کا حافظہ، کہ آپ کو بڑا بھروسہ ہوگا کہ آج جتنی باتیں میں نے سنی سب میں یاد رکھوں گا، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے کہیں نوٹنگ کرنے کی، یاد رہے گی. لیکن آپ دیکھیں گے کہ کتنے جلدی یہ دھوکہ دیتا. یہی وجہ کہ جب عالم اسلام کہہ رہا تھا ہر چیز کو میمورائز کیا جائے، اس وقت امام معصوم کہہ رہے تھے مگر ہر چیز کو لکھو، مگر لکھنے کی اہمیت. جیسا کہ تاریخ کے کئی واقعات ہم کو ملتے ہیں، میں ایک واقعہ نہیں کئی واقعات، تو بڑے لوگوں کا وقت آخر آیا، انہوں نے اپنی زبان سے کچھ جملے کہے، اس وقت وہاں جو آدمی موجود تھا وہ ان جملوں کو لکھ نہ سکا، بعد میں سر پکڑا لوگوں نے کہ کاش اس آدمی میں اتنی سمجھ اور صلاحیت ہوتی کہ اتنے بڑے آدمی کا ایک جملہ لکھ لیتا. جیسے آئنسٹائن کے بارے میں مشہور کہ جس وقت 1956 میں یہ آخری سانسیں لے رہا اور اپریل کے مہینے کی کوئی تاریخ تھی، تو اس کے قریب جو نرس تھی وہ جرمنی زبان نہیں جانتی تھی. اور چند مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جب آدمی اپنی اوریجنل زبان بولنے پر مجبور ہو ہی جاتا، چاہے ویسے کتنا انگلش کرتا رہے، مگر کچھ مواقع ایسے ہوتے کہ اس کی اپنی زبان، اس کی اپنی جو اوریجنل مدر ٹنگ ہے وہ اس کی زبان پہ آ ہی جاتی. تو وقت آخر آئنسٹائن نے کچھ کہا، لیکن جب بعد میں دریافت کیا گیا اس نرس سے کہ کیا کہا، اس نے کہا سوری مجھے جرمن زبان نہیں آتی، میں تو انگریزی والی. آج تک افسوس کر رہے ہیں آئنسٹائن پر کہ اس صدی کا سب سے بڑا برین اور پوری ہیومن ہسٹری میں نیوٹن کے برابر والا فزکس کا ماہر، کہا کہ اس کے یہ آخری جملے محفوظ ہو جاتے ہیں. یہاں تک اس کو کنڈیم کیا گیا نرس کو کہ ارے تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کہہ رہا، لکھ تو لیتی، جیسا بھی تم لکھ لیتی ہم کچھ اندازے کر لیتے، ہم کچھ قیاس کر لیتے. بھائی بائبل کے ساتھ یہی تو ہوا. بائبل اور قرآن کا یہ بھی ایک بہت بڑا فرق ذہن میں رکھیے گا کہ بائبل جس زبان میں نازل ہے وہ زبان مردہ ہو گئی، اس کے الفاظ کا ترجمہ کسی کو نہیں پتا. قیاس سے، اندازوں سے، اٹکل پچو کے شاید یہ مطلب ہوگا، شاید یہ مطلب ہوگا، مطلب نکال کے کتاب تیار کر کے ہم کو دے دی گئی. جس طریقے سے کسی کی ڈیڈ باڈی اگر قبر سے ٹکڑے ٹکڑوں میں ملے تو ڈاکٹر اس کو جمع کر کے کسی طرح سے جسم بنا ہی لیتا. لیکن یہ آئنسٹائن کے حوالے سے دنیا آج افسوس کر رہی ہے، اور ہمارے یہاں سیرت معصومین ہر دور میں لکھو، لکھنے پہ زور. اور ذہن میں پھر میں آپ کے بٹھا دوں کہ اس دور کی بات ہے کہ آج تو ویسے ہی لوگ لکھنے کی اہمیت کے قائل ہیں، اس زمانے میں لوگ لکھنے کی اہمیت کو جانتے ہی نہیں تھے، بلکہ عرب اسے اپنی انسلٹ فیل کرتے تھے اگر ان سے کہا جائے کوئی چیز لکھو، کیونکہ عربوں کو جن چند چیزوں پہ بڑا غرور تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے مقابلے میں کوئی نہیں، اس میں سے ایک تو ان کی زبان، باقی تو ساری دنیا کو وہ عجم کہتے تھے، عجم مانے گونگا، اسے تو بولنا ہی نہیں آتا، اور دوسری چیز وہ یہ صلاحیت کے حافظہ، ہماری میموری اتنی غضب کی ہے، ایک عرب دو عرب نہیں پورے عرب، ان کو اتنا زیادہ اپنے غرور سے تھا اپنی میموری کے اوپر کہ اگر ان سے یہ کہا جائے کہ بھائی یہ چیز پھر بھی لکھ لیجیے، وہ سمجھتے تھے توہین کر دی آپ نے، وہ سمجھتے تھے انسلٹ کر دی آپ نے. جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک وزن اٹھانے کو جا رہا، ہم نے کہا بہت بھاری آپ سے نہ اٹھایا جائے گا، ارے مولانا آپ کیا سمجھ رہے ہیں مجھے، میں ابھی بھی اتنا ہی جوان ہوں، یہ کہہ کے وہ آگے بڑھتا ہے چاہے بعد میں سلپ ڈسک ہو جائے. ایک مسئلہ ہوتا ہے نا کہ کبھی آدمی اسے اپنی انسلٹ فیل کرنے لگتا، عربوں کا مسئلہ کہ نہیں. اور عربوں کے اس نیچر سے اس زمانے کے بعض ظالم حکمرانوں نے فائدہ اٹھایا، کہا یہ ان کا نیچر، چنانچہ انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، ہر چیز کے لکھنے پہ پابندی لگا دی. حتیٰ جب پیغمبر نے کاغذ و قلم و دوات مانگا تو شیعت کہتی ہے کہ اللہ کا رسول بھی لکھنے کی اہمیت بتا رہا کہ قلم اور کاغذ لے کے آؤ، اور وہ دشمنان اہل بیت کی فکر سامنے آ رہی کہ کاغذ و قلم نہیں دیں گے. خالی پیغمبر ہی کو نہ دیا، وہ تو ایکسٹریم کیس تھا، اس کے بعد بھی ہمیشہ منع کیا گیا. تاریخ اسلام میں مولا کائنات کے زمانے کے ایسے حکمران ملتے ہیں، میں زیادہ نام نہیں لینا چاہتا، جو لوگوں کو کوڑے مارا کرتے تھے اگر کسی کے گھر میں لکھا ہوا کاغذ نظر آ جائے، کوڑے مارتے تھے، کاغذ کو جلا دیا کرتے تھے. ہمارے پاس قرآن ہے، اس کے بعد ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. باقاعدہ لوگوں نے کتابیں لکھی، یہ سوال کیا گیا کیا لکھا تم، جو لکھا یہ قرآن میں ہے کہ نہیں، اگر یہ قرآن میں ہے تو قرآن کے ہوتے ہوئے اس کی ضرورت کیا، اور اگر یہ قرآن میں نہیں ہے تو جو قرآن میں نہیں ہے اس کی ضرورت کیا. اس طرح سے بھی اور اس طرح سے بھی، چت بھی اپنی، پٹ بھی اپنی، کہہ کے کتابیں جلوائیں. اور اس زمانے میں یہ مولا کا فرمان ہے کہ قید العلم بالکتابہ، جو علم حاصل کرو اسے فوراً لکھ کے قید کر لو، یہ بھاگنے نہ پائے، یہ فرار نہ اختیار ہونے پائے. چنانچہ وہاں سے لے کے آج تک وہاں سے لے کے آج تک آپ کو تاریخ تشیع میں ہمیشہ کتاب کی اہمیت ملے گی. یعنی کتابیں پڑھنے, کتابیں لکھنا, کتابیں پریزرو کرنا, یہ پنجتن سینٹر کی مظلوم لائبریری والی کیفیت شیعت میں کبھی نہ تھی. دو یہ چیز, ایک مشنری اسپرٹ اور ایک کتابوں کی اہمیت, کتاب لکھنا, کتاب پڑھنا, کتاب سمجھنا. آج مجلس لوگ پھر بھی سن لیتے ہیں گھنٹے کی, لیکن ایک گھنٹے کی کہیے کسی سیریس اسلامی موضوع پہ کتاب پڑھی جائے, جبکہ ہر آدمی یہ جانتا اور ہر ذاکر و خطیب یہ کہتا کہ مجلس فقط ایک تیاری ہے آپ کو کتاب پڑھوانے کی, کہ ذرا سا اس کا ایک پریفیس, ایک انٹروڈکشن آپ کو دے دیا جائے تاکہ کتاب پڑھنے پہ آسانی ہو. آج ہماری یہی خرابی کہ ہم نے اتنا زیادہ ریلائی کر لیا ہے خطابت کے اوپر کہ جتنا اس میں بتا دیا گیا بس اتنا ہی لینا, اس سے آگے ہم کو نہیں بڑھنا. جبکہ کوئی تقریر بھی دنیا کے کسی آدمی کی کیوں نہ ہو اتنی مکمل ہو ہی نہیں سکتی ایک گھنٹے میں کہ اس کے بعد مزید اس کی ڈیٹیل کی آپ کو ضرورت نہ رہے, اور وہ کتاب. آئیے تاریخ تشیع کو دیکھ ڈالی, میں تفصیل میں نہیں جا رہا, وقت نہیں, لیکن حکمرانوں کے اس دور سے کہ جب اس آدمی کی کمر پہ کوڑے برسائے گئے جس کے گھر میں کتاب ملی, اور ابن ابی عمیر وہ راوی کہ جس کے گھر میں کتابیں ہیں, یہ اطلاع کسی نے جا کے ہارون رشید عباسی کو دی. ابن ابی عمیر یہ وہ آدمی ہے جس کا الگ سے ایک تذکرہ ہوتا ہے, اور اتنا وقت نہیں ہے کیونکہ مجھے تو مرحوم علامہ کی ذرا تفصیل بتانا, مگر ابن ابی عمیر اس لیے بڑی اہم شخصیت کہ ویسے یہ طریقہ ہے شیعت کا بھی اور تمام مسلمانوں کا بھی کہ اگر کبھی کوئی حدیث پیش کی جائے کہ رسول نے یہ کہا, اس آدمی سے سوال کرتے ہیں تمہیں کیسے پتا چلے, تم تو نہیں تھے اس زمانے, تم تو بعد میں پیدا ہو. آج کی بات چھوڑیے چوتھے امام کے زمانے میں, چھٹے امام کے زمانے میں کسی نے کہا کہ امام حسین نے یہ فرمایا, ہم اس سے پوچھتے ہیں. اور اسی چیز پہ شیعت چل رہی کہ تمہیں کیسے پتا چلا, امام حسین تیسرے امام تھے, تم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, بتاؤ تمہارا سلسلہ کیا, تمہیں کہاں سے یہ معلوم ہوا؟ وہ بتائے گا میں نے فلاں سے سنا اور اس نے فلاں سے سنا, اور ہر ایک کو ہم چیک کریں گے کہ یہ آدمی کیسا آدمی. مگر ابن ابی عمیر وہ راوی کہ ان کے بارے میں علماء نے کہا کہ اگر کبھی یہ کوئی حدیث سنا لیکن یہ کہیں کہ میں یہ نہیں بتا سکتا کہ حدیث مجھے کہاں سے ملی تو ان کی حدیث لے لیں. یہ فقط ایک ایکسیپشنل کیس ابن ابی عمیر کو دیا گیا اور کسی کو نہیں دیا گیا. اور اس کا ریزن کیا؟ ریزن یہ ہے کہ یہ آدمی میموری ان کی بہت ہی طاقتور تھی, بڑے ہی نیک, عادل, سنسیئر, بہت ہی پوائس آدمی تھی. یعنی یہ بھی امکان نہیں تھا کہ جھوٹی حدیثیں بنائیں گے, یہ بھی چانس بہت کم تھا کہ یہ حدیثیں بھول گئے ہوں. مگر پھر بھی ان دو وجوہات کی وجہ سے ان کو یہ ایک قسم کی فلیکسیبلٹی نہیں ہوئی. اصل واقعہ کیا, ہارون کو اطلاع ملی کہ ان کے گھر میں کتابیں, اور وہ کتابیں ہیں جس کا تعلق اہل بیت اطہار کے علم سے, حدیثوں سے. بس یہ تو دنیا کا سب سے بڑا جرم, کسی کے گھر میں ریوالور نکل آئے, کلاشنکوف نکل آئے, ایٹم بم نکل آئے, میزائل نکل آئے, ہیروئن نکل آئے, ڈرگس نکل آئے, وہ کوئی جرم نہیں. آپ کو معلوم ہے اس میں آپ میں سے بہت سے نے خود اور کچھ نے اپنے بزرگوں سے سنا ہو کہ 1978 سے پہلے ایران میں شاہ کے زمانے میں دنیا کا سب سے بڑا جرم تھا کسی کے پاس حضرت امام خمینی کی تصویر یا خالی ان کے مسائل کی کتاب نکل آئے کہ وضو کیسے کرتے اور غسل کیسے کرتے. یہ سب سے بڑا جرم, اور بڑے سے بڑا جرم کر لو ایران کے قانون کے خلاف, حتی ڈرگس کا مجرم بھی, وہ سزا نہیں ملتی جو اس کو ملتی. لیکن یہ شاہ ایران کا سلسلہ وہی شاہ ہارون رشید سے چل رہا ہے, اور ان سے بھی پہلو پکڑا گئے ہیں. ایک دم رات کے وقت اس زمانے کے ظالم بادشاہ کی فوج نے چھاپا مارا, انہیں گرفتار کر کے لے چلے. اب بھائی گرفتار ہوا, بہن, سگی بہن اسی گھر میں رہتی, بہن کی کیا حالت ہونی چاہیے, غم, آنکھوں سے آنسو, دوڑ کے جائے سپاہیوں کے خوشامد, کچھ نہیں, ایک ہی فکر تھی بہن کو کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی گرفتاری کے بعد گھر کی تلاشی لی جائے, کتابیں نہ ضائع ہو جائیں جس کا تعلق اہل بیت اطہار سے. بھائی پہ جو گزر رہی ہے مولا حفاظت کرنے والے, بہن دوڑ کے آئی اس کمرے میں, یہ کتابیں اٹھائی اور گھر کے صحن میں ایک جگہ کتابیں اس طرح دفن کر کے زمین کو لیول کر دیا کہ بعد میں جب چھاپا پڑا بھی تب بھی نہ مل سکی. یہ عورتوں کی بات میں بتا رہا ہوں کہ کتاب کی حفاظت کا یہ خیال اور یہ فکر. چنانچہ 14 سال کی قید کے بعد جب پلٹ کے گھر آئے تو نہ یہ پوچھا کہ میرا بچہ کہاں ہے, نہ یہ پوچھا کہ میری بیوی کہاں ہے, نہ یہ پوچھا کہ میری جائیداد کہاں, میری کتابیں کہاں ہیں کہ جسے میں چھوڑ کے گیا. اور بہن نے اب جا کے پتا بتایا تو زمین میں اتنا عرصہ رہنے کی وجہ سے کتاب کا وہ حصہ جہاں راویوں کے نام سے وہ کچھ کہیں مٹ گیا تھا, کہیں سیاہی اڑ گئی تھی, کہیں کیڑوں نے کھا لیا تھا, لیکن وہ کتاب کی جتنی حدیثیں تھی وہ اپنی جگہ صحیح اور سالم تھی. ابن ابی عمیر نے کہا کہ جتنی حدیثیں اس کتاب میں لکھی ہیں میں نے سب معتبر آدمیوں سے سن کے لکھی ہیں، نام اس وقت میرے پاس نہیں، اس لیے رعایت دی گئی ابن ابی عمیر، نام یاد رکھیے گا ابن ابی عمیر کا، مراسیلہ کا مسانید، کہ اس کی وہ والی حدیث جس میں راوی کا نام نہ ہو وہ ایسی ہی ہے کہ جیسے راوی کے نام والی، مگر اس واقعے کے اندر اصل پیغام یہ تھا کہ حکمران کتاب کو کتنا دشمن سمجھتے تھے اور تشیع میں گھر میں بیٹھنے والی پردہ نشین عورت کتاب کی اہمیت کو کتنا زیادہ جانتی تھی اور کتنا اس کا خیال کرتی تھی، اور یہ سلسلہ وہاں سے چلتا، ایک سے ایک واقعات میرے پاس ہیں، دیکھیں یہ سب انڈائریکٹ مرحوم علامہ سید سعید اختر رضوی کا تذکرہ ہو رہا، لیکن بہرحال اتنا زیادہ ابھی آپ کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے، یہ سارا سلسلہ چلتے ہوئے ہمارے محقق طوسی، کتنا عظیم واقعہ ان کا یہ کتاب کے حوالے سے، ہمارے وہ علماء جو کنویں میں قید کیے گئے خون سے کتابیں لے کے بھجوائیں، شہید اول جن کی کتابیں لما جس کے اوپر اساس اور بنیاد ہے آج فقہ اور اجتہاد کی، قید خانے کی کتاب، سلسلہ چل رہا، حتیٰ آغاز شہاب الدین مرشی کے زمانے کا واقعہ کہ جس میں انگلینڈ کا وہ گورنر جان میجر کہ جس سے ان کا ٹکراؤ ہوا ان کو جیل میں ڈالا گیا فقط ایک کتاب کی وجہ سے، یہ سارے واقعات انشاءاللہ اپنے موقع پہ آئیں گے، یہ کتاب کی اہمیت تشیعوں میں ہمیشہ سے رہی، ہمیشہ سے رہی، ہمارے بڑے بڑے مراجع جیسے میں جن کا میں نے نام لیا یہ بھی اسی زمانے کے مرجع، 10 سال 12 سال ان کے انتقال کو ہوئے، کتنی ہی کتابیں ان کی لائبریری میں آج، چونکہ ان کی لائبریری ایران کی مشہور ترین لائبریریوں میں ایک، آج بھی کتابیں، کہ اس کتاب کے بیک پہ یہ نوٹ ان کا لکھا ہوا کہ کتاب خریدنے کے لیے میں نے فلاں مرحوم کی 2 سال کی قضا نمازیں پڑھی، اس لیے کہ اس زمانے مالی حالت ایسی نہیں تھی، گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا تھا، ایک کتاب خریدنے کے لیے جس پر جان میجر نے ان کو گرفتار کیا، ان کو اپنی ہوا، اپنے ہاتھ کی گھڑی، اپنی کورس کی کتابیں اور اپنے دوستوں کی کتابیں بیچ کر وہ کتاب خریدنا پڑی، اتنی ہی کتابوں کے پیچھے لکھا ہے کہ کتاب مجھے خرید کے رکھنا تھا، مگر چونکہ پیسے نہیں تھے تو میں نے کسی مرحوم کے 2 سال کے روزے رکھے، یہ روزوں سے کتاب خریدی گئی، یہ کتاب اس نماز سے خریدی گئی، جو کتاب آج فری دی جائے تو ہم پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے، ٹائم نہیں ہمارے پاس، نہ ہمارے پاس اپنے لیے وقت ہے نہ اپنے بچوں کے لیے وقت ہے، مگر محفوظ رہ جانے والی چیز یہی کتاب، تقریریں ختم ہو جاتی ہیں، تقریروں کے اثرات مٹ جاتے ہیں، تقریر بھی ضروری چیز ہے، جیسے آدمی اگر بیمار ہو، ایسی بیماری کہ اچانک اس وقت بڑا پرابلم بڑھ گیا تو ڈاکٹر 2 قسم کی دوائیں دے گا، ایک تو دے گا اس وقت کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے، اس کے بعد کہے گا لیکن آپ کو اس کا ٹریٹمنٹ کرانا ہے سیریس، وہ 2 سال لگے، 3 سال لگے، 4 سال لگے، فوری طور پہ جو خطرہ انسان کے سامنے آتا ہے ایک تو فوری علاج کیا جاتا ہے کہ بھائی بلڈ شوگر اس وقت بہت ہائی ہو گیا، ایک دم اچانک ہائی ہو گئی، تو یہ دوا کھا کے اس کو تو کم از کم ایک بار نیچے کیجیے، اس کے بعد پھر اس بیماری کا لگ کے علاج کرائیے، تو یہ جو خطابت ہے، یہ جو تقاریر ہیں، یہ جو مجالس ہیں، یہ فوری اہمیت کے جو مسئلے چل رہے ہیں ان کے حوالے سے، لیکن جو لگ کے کام کرنا جس سے اولاد کی تربیت ہوتی ہے، جس سے واقعان نسلیں بدلتی ہیں، اس کے اندر سب سے بڑا حصہ اس کتاب کا، جو آج کمپیوٹر، انٹرنیٹ، ای میل، اس کے ذریعے بھی وہی کتاب ہے، چاہے کسی بھی فارم و شکل میں آئے، لیکن مقصد یہ کہ 1 گھنٹے کی تقریر کو کافی نہ سمجھیں، اور اس کے ساتھ مرحوم علامہ سید اختر رضوی کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ کہ ساری زندگی، اب میں ایک بہت ہی ایسا بدتمیزی ٹائپ کا جملہ کہہ رہا ہوں جو ویسے نہیں کہنا چاہیے، لیکن قوم کا جو مزاج ہے اس کو سمجھانے کے لیے، کہ دنیاوی اعتبار سے، اب دینی اعتبار سے جو ثواب ہے وہ تو ہے اپنی جگہ، لیکن دنیاوی اعتبار سے ہماری قوم خطابت کے حوالے سے اتنی دولت بھی خرچ کرنے کو تیار، اور کتاب کے حوالے سے کتاب خریدنے کو تیار نہیں ہے، اس کا پورا خرچہ تو چھوڑی، کہ بہت کم علماء ایسے جو دونوں صلاحیتیں رکھتے ہوں اور پھر خطابت کو قربان کر کے کتاب کی طرف آ جائیں، اس لیے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی اتنا فرق ہے، ایک مجلس کا ہدیہ یہ 1 گھنٹے کی ہوتی ہے، اور ایک کتاب لکھنے کی اجرت جس میں 10-10 اور 12-12 سال کی ریسرچ ہوتی ہے، اب میں اس سے زیادہ کیا کہوں، مجھے خود ممبر سے مجلس کے دوران یہ بات بری لگ رہی، بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو اس وقت اس بات پہ کنٹرول کر پاتے ہیں، ان میں ایک مرحوم علامہ سید اختر رضوی، جیسا میں نے ابھی کہا 146 کتابیں اس وقت ان کی موجود، اور سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس خصوصیت کے علماء بہت کم گزرے، ہمارے اس زمانے کے اندر ایک مرحوم علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب تھے اور ایک مرحوم علامہ سید اختر رضوی صاحب، لیکن پھر ایک آگے چل کے فرق ہو گئے، وہ خصوصیت کیا ہے، وہ خصوصیت یہ ہے کہ آدمی کا آل راؤنڈر ہونا، کیونکہ آج کا زمانہ ایک ایسا زمانہ کہ اتنے سارے مختلف قسم کے اعتراضات شیعت پر اور اسلام پر ہوتے ہیں کہ صرف وہی عالم صحیح معنوں میں کام کر سکتا ہے جو علم تفسیر میں بھی مہارت رکھتا ہو، جو علم حدیث میں بھی مہارت رکھتا ہو، جو علم کلام کا بھی ماہر ہو، جو علم رجال کا بھی ماہر ہو، جو علم مناظرے کا بھی ماہر ہو، جو علم فقہ کا بھی ماہر ہو، یہ سارے پرابلمس ہیں. تو بہت کم ایسے علماء ہوتے ہیں. عام طور پہ کسی ایک علم میں صلاحیت زیادہ ہے، دوسرے میں کم. لیکن ایک جامعیت اور ایک یہ کہ ایک آل راؤنڈر ٹائپ کا ہونا، یہ آپ کو مرحوم علامہ جوادی کی کتابوں میں نظر آئے گا، اور یہ آپ کو مرحوم علامہ سید اختر رضوی کی. مگر پھر یہاں پر ایک فرق اور ہو گیا، وہ یہ کہ چونکہ ہندوستان اور پاکستان کو ملائیے تو آبادی اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ، تو مرحوم علامہ جوادی کا تقریباً سارا کام اردو میں ہوا، اور مرحوم علامہ سید اختر رضوی صاحب کا زیادہ کام، بلکہ 90% کام انگلش میں ہوا. 146 کتابوں میں سے 85 خالی انگریزی زبان میں. کھٹاکھٹ حساب لگائیے تو یہ کتنے پرسنٹ بنتے ہیں، یہ 85% کتابیں لکھی، اگرچہ ہر زبان میں لکھی. مثلا اردو زبان میں ان کی وہ کتاب اتمام حجت، مضامین تو بہت لکھے ہیں لیکن اتمام حجت ایک بہترین کتاب ہے، ایک ماسٹر پیس کتاب ہے، ان اعتراضات کا جواب جو شیعہ پر ہونے والے اعتراض. اچھا اسی کتاب میں یہ اپنے دو بہت ہی دلچسپ واقعات بھی لکھتے ہیں. تو میں یہی ایزیوم کرتے ہوئے کہ لوگوں نے یہ کتاب شاید پڑھی نہ ہو، میں اتنی تو آپ کی انسلٹ نہیں کر سکتا کہ آپ نے نام بھی نہ سنا ہو لیکن شاید پڑھی نہ ہو، اس لیے میں ذرا بتا رہا ہوں. ایک طرف کتاب، دوسری طرف تائید پروردگار. تائید پروردگار کا کیا مطلب؟ اس جملے کا مطلب کیا؟ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی اللہ پہ بھروسہ کر کے کوئی کام کرنے نکلتا تو پھر اللہ اس کی خود مدد کرتا. پہلے ضروری ہے کہ آپ نیت کریں کہ مجھے یہ کام کرنا. یہ خاص طور پر ویسٹرن کنٹریز میں رہنے والوں کے لیے بہت اہم. یہ نیت ہی ہم نہیں کر پاتے، ہم نیت کے معاملے میں ہی ویک ہو جاتے ہیں. ہم حالات دیکھ کر، ہم ماحول دیکھ کر، ہم معاشرہ دیکھ کر، ہم اپنی اولاد کی دوسری ایکٹیویٹیز دیکھ کر، ہم خود یہ دیکھ کر کہ زندگی اتنی سخت ہو گئی اور اتنا زیادہ اسٹرگل کرنا ہے کہ دل چاہنے کے بعد بھی وقت نہیں نکال پاتے ہیں. دل چاہتا بھی ہے وقت نہیں نکال پاتے ہیں. اس سب کی وجہ سے حوصلہ پست ہو جاتا ہے. جیسا ہو رہا ہونے دو، اللہ مالک. نہیں، اللہ مالک ہے لیکن تمہیں پہلے خود مالک بننا ہے، ارادہ کر کے میدان میں آ جانا. یہ والی چیز اگر ہو تو اللہ کی مدد. قرآن کی آیت ہے جو ابھی آپ رمضان میں سنیں گے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا، ایک قدم وہ بڑھتا، پھر باقی ہمارا کام ہے، راستہ ہم اس کے لیے ہموار کرتے. مولا نے اپنی ساری زندگی کا خلاصہ نکالا، صحیح منی والاتمام من اللہ. کام شروع میں کرتا ہوں، مکمل اللہ کرتا، مکمل میں نہیں کرتا ہوں. یہ چیز ذہن میں جب تک کہ نہیں آئے گی، نہ آپ اپنی تربیت صحیح کر پائیں گے، نہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر پائیں گے، نہ آپ سینٹر میں حاضری ہو پائیں گے، نہ آپ اسلام کے ٹچ میں آنے پائیں گے. اس لیے کہ واقعہ ایسا ماحول ویسٹ نے بنایا، بڑا عجیب طریقہ کار اختیار کیا ہمیں بہکانے کا، کہ پہلے ہمارے لیے زندگی کو اتنا بزی کر دیا گیا. وہ والا طریقہ ویسٹ نے اختیار نہیں کیا جو کمیونزم کا تھا. کمیونزم کا تھا بائی فورس آپ کو اسلام سے ہٹایا جائے. جب کوئی چیز بائی فورس انسان کے اوپر امپوز کی جاتی، خود بخود اللہ نے نیچر میں رکھا ہے کہ آدمی میں ضد آتی ہے، وہ برابر سے مقابلہ کرتا. اور ویسٹرن کنٹریز کا طریقہ بالکل الگ ہے. اتنے پیار و محبت کے ساتھ آپ کو اسلام سے ہٹایا جاتا کہ خود انسان اسلام سے ہٹنے کو تیار ہو جاتا. وہاں بائی فورس ہے، یہاں پہ خود ہم کو تیار کیا جاتا ہے، ولنگلی مذہب کو چھوڑنے کو تیار ہوتے ہیں. وہاں پہ نماز پڑھنے پہ کوڑے پڑتے تھے، یا نماز پڑھنے پہ کوڑے کوئی نہیں مارے گا، لیکن ٹیلی ویژن اور میڈیا اور گانوں کے ذریعے اتنا زیادہ آپ کا ٹائم آکوپائڈ کر لیا جائے گا کہ نماز کا وقت ہی آپ کے پاس نہیں بچے گا. وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ نماز نہ پڑھو، لیکن آپ کو موقع ہی نہ دیں گے نماز پڑھنے کا. دونوں کا نتیجہ ایک ہے، نہیں دونوں کی پلاننگ ایک ہے، لیکن وہاں نتیجہ یہ ہے کہ آج وہ نماز سے روکیں گے تو ہم 70 سال بعد نماز پڑھ کے دکھا دیں گے اور خوش ہو جائیں گے. اور یہاں نتیجہ یہ ہے کہ نماز سے قطن نہ روکیں گے لیکن نمازیں چھوٹ جائیں گی. حجاب سے قطن نہ روکیں گے، حجاب چھوٹ جائیں گے. یہ بہت ساری چیزیں میں ایک تقریر میں لا رہا ہوں، یہ غلطی کر رہا ہوں تو واپس آتا ہوں. اب یہ کس قسم کے بزرگوں کے واقعات، اور ایسے بزرگ جو ہمارے اپنے زمانے کے، وہ ایک حوصلہ تو ہم کو دیتے ہیں کہ اللہ کی مدد آج بھی مومن کے لیے حاضر. دیکھیے ہم میں اور آپ میں فرق آتا رہتا، ہمارے دادا کچھ اور تھے، ہمارے والد کچھ اور تھے، ہم کچھ اور ہیں، ہمارا بیٹا کچھ اور. اللہ وہی اللہ ہے، هو الاول هو الاخر. بار بار یہ کیوں بتایا جاتا؟ اسی لیے کہ اللہ کا طریقہ کبھی نہیں بدلتا. اب مثلا یہ اتمام حجت کتاب جب لکھی جا رہی تھی، یہ سپاہ صحابہ کی جو پہلی شکل پاکستان میں بنی تھی، انہوں نے شیعت کے اوپر کئی اعتراض کیے تھے. اگر 90% اعتراضات اسی ٹائپ کے تھے جو شب جمعہ کی مجلسوں میں اکثر میرا ٹاپک ہوتا، انکمپلیٹ ریفرنسز، اور جو پنکچویشن آتے ہیں کسی جملے میں اس کو اپنی جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ کر دیں. اب شب جمعہ تو وقت نہیں ہوتا، آج وقت ہے، میں آپ کو اس کی بہت ہی اچھی سی ایک دو ایگزامپل اپنے سامنے کی دے رہا ہوں. یہ آج کے زمانے کی سپاہ صحابہ کی پہلی شکل، شیعہ پہ اعتراض، وہی قرآن کے قرآن کو نہیں مانتے، ان کے یہاں لیگل پروسٹیٹیوشن ہے، تقیہ یعنی ان کے ہاں جھوٹ ہے، اور یہ اللہ تک کے جھوٹ کے قائل ہیں. ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہے بدع، اس پر بھی مرحوم علامہ سید اختر رضوی صاحب نے جو مضمون لکھا تھا وہ اتنا اچھا کہ مجھے یاد ہے میں اس وقت دینی تعلیم کا بالکل ابتدائی مرحلہ، جیسے آپ کے یہاں کی جونیئر کلاس، تو میرے اس وقت استاد مرحوم ادیب اعظم مولانا ظفر حسن امروہی صاحب اس زمانے میں یہ مضمون چھپ کے پہنچا تھا کراچی، اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اپنے اسٹائل میں اس مضمون کو چینج کیا اور کہا کہ آج تک مرحوم مولانا ظفر حسن صاحب نے بھی 380 کتابیں لکھی، اور 54 سال تک وہ ایک ممبر پہ پہلا اشرہ پڑھتے رہے. ایک اشرے کے بعد آپ کہتے ہیں نا چینج چینج چینج، اور جو مجھ سے بھی کہا جاتا ہے مولانا 2 سال بہت ہو گئے ہیں، جبکہ ابھی ایک ہفتہ باقی ہے، میں 7 جولائی کو پنجتن سینٹر پہنچا تھا، ابھی تو 30 جون ہے، بہت ہو گئے ہیں، اب ایک ہی جیسی مجلسیں ہیں، 54 سال. تو یہ ان کے علم کی وسعت تھی. انہوں نے کہا کہ ساری زندگی میں میں نے اتنا اچھا مضمون کوئی نہیں دیکھا، پھر اس کو اپنے انداز میں منتقل کیا ڈائیلاگ کی فارم میں. خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اتمام حجت کتاب لکھی جس میں سارے اعتراضات تھے کہ شیعہ قرآن کو انکمپلیٹ مانتے ہیں، متا یعنی لیگل پروسٹیٹیوشن، تقیہ یعنی ان کے یہاں جھوٹ ہے، بدا یعنی یہ اللہ کو جاہل سمجھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہی چیز کہ بدعتیں ہیں، ان کے یہاں تازیہ ہے، علم ہے، اور اس کے بعد پھر آخری وہی جملہ جو ہمیشہ دہرایا جاتا کہ ارے شیعہ ہیں کون، یہ خود ہی تو امام کے قاتل ہیں اور آج خود ہی رو رہے ہیں، خود امام نے ان کے بارے میں کہا تھا. تو خیر، اس کتاب کا جواب مولانا مرحوم نے دیا تھا اتمام حجت کے نام. یہ کتاب نایاب ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد دو شخصیتوں کی محنتوں سے یہ دوبارہ چھپ کے اس وقت پرنٹنگ میں آئی تھی. ایک مولانا احمد علی عابدی صاحب جو عید کے دن آپ کے جو پکنک کا فنکشن تھا اس میں تشریف لائے، اور دوسرے مرحوم ملا اصغر ایم ایم جعفر. یہ میں نے اس لیے ریفرنس دیا کہ یہ نہ سمجھیے کہ کتاب مل نہیں سکی، پوری کتاب آپ پڑھیے گا، میں تو صرف اس کے اندر ان کے دو واقعات بتا رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ جب اس کتاب کا جواب لکھنے کی ذمہ داری مجھ پر آئی تو اب اس وقت میں بہار کے گاؤں میں تھا، چونکہ ان کا تعلق ہندوستان کے اس مردم خیز خطے بہار سے، بہار نے ہماری قوم کو بہت سارے علماء دیے. مولانا حافظ فرمان علی صاحب قبلہ کا نام تو لوگوں کو ترجمہ قرآن کی وجہ سے یاد ہو گیا، لیکن ایک سلسلہ وہاں کے ایک چھوٹے سے گاؤں اشری، اس میں پیدائش ہوئی ہے، اس سے 5 میل کے فاصلے پہ ان کی ددیال تھی، وہاں رہتے ہیں. ایک ایسے گاؤں میں اور آج اسے 40 سال پہلے کسی کتاب کا جواب لکھنا، کتابیں اتنی نہیں تھیں نہ پرنٹنگ کی سہولت، تو کہہ رہے کہ پیسے میں جو کچھ اس سے پہلے میں پڑھ چکا تھا اس کی وجہ سے جواب دے رہا تھا، مگر دو جگہ ایسے اعتراضات آ گئے کہ اس کے لیے مجھے اوریجنل کتاب کی ضرورت ہے. وہ اعتراض آ گئے شیعہ کتاب سے کہ جی آپ کی فلا کتاب کے اندر خود آپ کے امام نے آپ کو اس طرح کنڈیم کیا. کہتے ہیں مثلاً وہ کتاب کے درمیان، یہ مثلاً کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرضی مثال، ایکچوئل مثال، رجال کشی ہماری ایک بہت ہی مشہور کتاب، اس کے اندر ایک حدیث کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ ہمارے جتنے شیعہ 1/3 شقی ہیں، 2/3 صفی، یعنی بے وقوف ہے احمق. تو یہ تو آپ کے امام نے آپ کی شیعت کا خلاصہ نکالا کہ یا شقی ہو یا احمق ہو، بے وقوف، یا آپ کی کتاب کے اندر. اب یہ رجال کشی آج سے 50 سال یا 45 سال پہلے بڑی بڑی لائبریریز کے اندر نہیں ہوتی تھی، وہ حوضہ علمیہ قومیہ نجاف یا لکھنؤ کی بات چھوڑیں، ایک بہار کے چھوٹے سے دیہات کے اندر جواب لکھنا ہے اس کا، اور یہ کتاب مل ہی نہیں سکتی، موجود ہی نہیں. اب یہ جواب دینا تو آسان ہے کہ جی یہ حدیث غلط ہو، مگر یہ علمی جواب تو نہیں ہوا نا، بتائیے کیسی غلطی، کیا غلطی ہے اس کے اندر. اب کہہ رہے میں بہت پریشان ہوں، اور اسی حالت کے اندر میں نے اپنے زمانے کے امام سے فریاد کی کہ اے میرے زمانے کے امام، اس خود اس کتاب اتمام حجت میں ایک اعتراض کہ یہ شیعہ امام زمانہ کو مانتے ہیں اس کا بھی جواب دیا گیا، تو بس امام زمانہ کو پکارا کہ مولا یہ خدمت آپ کے لیے انجام دے رہا ہوں، اس کا جواب میں کس طرح سے دوں، آپ میرے لیے ہدایت کریں، آپ میری رہبری کریں، یہ کتاب کہاں سے ملے گی. خیر، اب یہ دعا میں نے مانگی اور اس کے بعد میں اپنے دوسرے کاموں میں لگا ہوا تھا. تو ایک دن شام کے وقت میں ٹہلتا ہوا نکلا، کیونکہ دیہات کی زندگی کے اندر انسان ذرا جلدی فارغ ہو جاتا ہے، اس کے بعد ٹہلتا ہے نماز سے پہلے، تو اپنے ایک دوست کے گھر میں گیا ملاقات کے لیے. شام کا وقت ہے، سارے کاموں سے فارغ، دیہات کی زندگی میں اتنی مصروفیت بھی نہیں. انگلینڈ میں تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ یہ والی زندگی، دیہاتی زندگی یا ولیج کی زندگی کو بہت پسند کرتے ہیں. تو اب شام کو فارغ میں گیا، کبھی یہاں جاتا ہوں کبھی وہاں، روز آنا. آج میں ایک دوست کے گھر گیا، بیٹھا چائے وائے پی، اور نماز مغرب کا وقت آ رہا تھا تو اٹھا وہاں،
تو ایک بار میں نے دیکھا کہ ان کے گھر میں کونے میں کوڑا پڑا ہوا اور اس کے برابر میں کچھ ردی پڑی ہوئی. کوڑا یعنی گھر کا کوڑا کرکٹ, ردی مانے کاغذات اور جو استعمال شدہ غیر سمبے کار قسم کے اخبار میگزین وہ پڑے ہوئے. اب وہ کاغذات میں نے دیکھے تو مجھے اس کا اچھا خاصا گٹھا نظر آئے. شہروں میں تو اتنا مسئلہ نہیں, دیہات میں. میں وہاں گیا, ذرا وہ کوڑے کو ہٹا کے دیکھنے لگا. پہلا صفحہ, دوسرا صفحہ, تیسرا صفحہ, یہ دیکھا میں نے کہ یہ تو کوئی اپنی کتاب ہے, شیعہ کتاب. اب پرانے زمانے میں کتاب کے چھاپنے کا طریقہ بھی آج سے مختلف ہوتا تھا, یعنی ہر پیج کے اوپر کتاب کا نام بھی نہیں ہے, پیجنگ سسٹم بھی نہیں ہے. خیر دیکھا کتاب ہے, میں نے سارے پیج اٹھا لیے اور اسے گھر میں لے کے آئے. نماز مغرب کے بعد میں بیٹھا اس کتاب کو دیکھنے کی, کون سی کتاب. میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہی رجال کشی جس کے لیے میں نے امام زمانہ کو دو دن پہلے پکارا تھا, جس کے بغیر میرا وہ سارا کام رکا ہوا تھا, اور مکمل کتاب پیج ون سے لے کے آخری پیج تک میرے سامنے موجود. اور جب میں نے اس کو کھولا تو وہ حدیث بھی مل گئی جس کا ریفرنس تھا, اور اس حدیث میں جو فراڈ کیا گیا وہ فراڈ بھی مل گیا. چنانچہ اس کے بعد اس کا جواب دیا اور بہترین جواب بنا. فرماتے ہیں اسی طرح سے ایک سپاہی صحابہ ٹائپ کی ایک تنظیم مضمون آیا اور اسی گاؤں میں موقعی. یہ تذکرہ ہے تقریباً 50s کے شروع کا, جب ہندوستان ہی میں تھا. میں اسی گاؤں میں موقف, تو ایک مضمون آیا اس حوالے سے, ایک کتاب کا ایک پمفلٹ, کہ شیعہ یہ کون, یہ خود ہی تو امام کے قاتل. اور امام نے بھی کربلا میں یہی کہا, چنانچہ انہوں باقاعدہ شیعہ کتاب کا ریفرنس دیا کہ مجالس المؤمنین میں شہید ثالث نے لکھا کہ میدان کربلا میں امام مظلوم نے آخری وقت میں کہا کہ اے قوم شیعہ انصار مرا کشتید, اے قوم شیعہ مرا کشتید و اہل بیت مارا اسیر کر دی, یا وہاں بھی لفظ قتل کر دی, جو بھی ہو. لیکن اس کو میرے لیے سمجھانا مشکل ہے, لیکن کچھ لوگ جن کی اردو ذرا اچھی ہے وہ سمجھ جائیں. تاکہ یہ آپ کی کتاب کے اندر یہ عبارت ہے, یہ چونکہ خود مولانا سعید اختر رضوی صاحب یہ واقعہ لکھ رہے ہیں کہ اے قوم شیعان مرا کشتی, اے میرے شیعوں, اے قوم شیعوں مجھے قتل کیا, میرے اہل بیت کو قتل کیا. تو یہ آپ کی کتاب میں لکھا. اب یہ فرماتے ہیں کہ ریفرنس باقاعدہ پیج نمبر کے ساتھ, اور کیا جواب دیا جائے. یہ کہنا تو آسان ہے کہ روایت ضعیف ہو, مگر یہ کوئی علمی جواب نہیں, ثابت کریں کیسے ضعیف. اب میں انتہائی پریشان, اتنا پریشان کہ جس کام میں تھا اس کام سے میرا دل اچاٹ ہو گیا, رک گیا کام, چھوڑ دیا میں نے کام. میری والدہ نے مجھے بلایا اور کہا کہ بیٹا ایک کام سے میں تجھے اپنے میکے بھیج رہی ہوں. باقاعدہ یہ اسی صدی کا اور اسی عالم کا واقعہ ہے جس کا آپ تذکرہ سن رہے ہیں, جو ابھی اسی ماہ ربیع الثانی میں دنیا سے رخصت ہوئے. کہا کہ میری والدہ نے بلایا, کہا بیٹا آج کل تم کام تو نہیں کر رہے, تو مجھے تمہیں بھیجنا ہے اپنے محکمے میں. یہ وہ ٹاپک تھا جو آج ڈسکس ہونے والا تھا, اسلام میں ان لاس کے حقوق, محکا یعنی تمہاری ننیال. تو بیٹا چلے جاؤ, یہ کام کرو, 5 میل دور گاؤں ہے, ماں کہہ رہی ہے واقعا کام بھی نہیں. میں چلا گیا. اب وہاں پہنچ گیا گاؤں کے اندر, جو کام میری ماں نے بتایا تھا میرے ماموں سے ریلیٹڈ وہ میں نے کر دیا. شام ہو گئی, اب کل واپس آنا. چنانچہ میں گھر میں ٹھہر گئے. نانا مرحوم کی کتابیں رکھی تھی, ایک بار ویسے ہی ٹائم پاس کرنے کے لیے رات کا وقت میں نے کتاب اٹھائی, پہلی ہی کتاب اٹھائی مقتل ابی مخنف. اور جیسے اس کو میں نے کھولا, جہاں سے کھولا امام حسین کا وہی جملہ اس کے اندر نظر آ رہا کہ جس جملے کو اس نے اس کتاب کے اندر فراڈ کے طور پہ استعمال کیا. قد قتلت اولادی و انصاری. اب دیکھیے اردو اور فارسی دونوں میں جملہ اور عربی کا جملہ, اس سے پورا مسئلہ حل ہو گیا. کیسے حل ہوا؟ اب میں مسئلے کو حل کرنے جاؤں گا بہت دیر لگے گی. ایک چھوٹی سی بات کہہ دیں, ہمارے یہاں کچھ جوکس میں یہ واقعہ آتا ہے. اب دیکھیے جوک نہیں ہے, یہ اوریجنل واقعہ. اگر ایک جملہ لکھا جائے روکو, آگے لگایا جائے کوما مت جانے دو, اور کوئی یہ کوما اٹھا کے روکو کے بدلے مت کے بعد لگا دے, روکو مت جانے دو, اب کیا بنے گئی؟ اچھا آدھا مجمع تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس مرحلے میں ہے کہ کیا بنا گیا. روکو مت جانے دو اس کا ترجمہ, روکو مت جانے دو اس کا ترجمہ. کوئی اس کے اندر لفظ کی تبدیلی نہیں ہوئی. ہم قرآن اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ جو اس آدمی نے الفاظ چار کہے وہی چار ہم استعمال کریں. خالی ایک کوما یہاں سے باندھے, اور یہ کوما بھی لکھنے میں, بولنے میں تو کچھ بھی نہیں, بولنے میں تو کوما بھی نہیں ہوتا. ہماری سانس کہاں ٹوٹی؟ روکو کے بعد رکے ہیں, روکو مت جانے دو یا روکو مت جانے دو. دیکھیے قسم کھائی جا سکتی ہے کہ فلاں آدمی نے یہی جملہ کہا تھا, اس نے آ کے کہا تھا بھائی فلاں میرا دوست آئے گا تو اس کو گھر میں آنے دینا, ہم نے نہیں آنے دی. وہ دوست گھبرا گیا, بھائی مجھ کو فون آئے گا کہ تم جا سکتے ہو, میں کہہ کے آیا ہوں. ہم نے کہا نہیں, آپ کے دوست نے کہا تھا روکو مت, روکو مت جانے دو, یہ کہا تھا. ہم اپنی جگہ سچے, ذرا سا سانس کہاں آپ نے روکی اس سے جملہ کہیں کا کہیں ہو گیا. یہی فراڈ ہوا اس ترجمے کے. اب جملہ سنیے, اے قوم شیعہ, میں اردو میں کر رہا ہوں, اے قوم شیعہ مجھے قتل کیا اور میرے اہل بیت کو قتل کیا. یہ ترجمہ اس فراڈیے نے کیا تھا جو اپنے آپ کو عالم کہہ رہا, اور اصل عربی عبارت سے ترجمہ کیا بنے گا, اے قوم میرے شیعوں کو قتل کیا اور میرے اہل بیت کو قتل کیا. سانس قوم کے بعد توڑ رہے ہیں کہ سانس شیعوں کے بعد؟ اے قوم شیعوں مجھے قتل کیا اور میرے اہل بیت کو, یہ ترجمے کا فراڈ. اصل میں امام رکے تھے قوم کے بعد, اے قوم شیعہ نے مرا میرے شیعوں کو قتل کرنے والے اور میرے اہل بیت کو قتل کرنے والے. لفظ شیعہ جو الگ تھا قوم سے اس کو ایک ساتھ ملا دیا. عربی میں یہ فراڈ نہیں ہو سکتا. کہہ رہے تھے میں امام زمانہ سے منت مان کے بیٹھا تھا کہ مولا وہ اصلی کتاب مجھے مل جائے جس میں آپ کے جملے ہوں تو پتا چلے کہ کیا. اب جو کچھ فراڈ ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے بہار کے اس چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والا ایک کتاب کا جواب لکھتے ہوئے کہتا ہے میں امام زمانہ کو پکارتا ہوں. ایک بار نہیں دو بار ایسی مدد آئی کہ ردی پیپر میں ہاتھ ڈالا, رجال کسی جیسی اہم کتاب نکل آئی. اور ادھر نانا کے گھر میں رات کا وقت گزارنے کے لیے کتابوں کے پورے ذخیرے پر, بہت کتابیں, اسی کتاب پر ہاتھ گیا, اس کتاب کا بھی وہی صفحہ کھولا کہ جس کے اندر امام کا وہ فرمان ہے کہ جس کے حوالے سے وہ فراڈ کیا گیا. یہ وہی خدا کا وعدہ, کوشش کرو پھر دیکھو کہ اللہ کس طرح تمہاری مدد کرے گا. میلبرن کے رہنے والے مومنین کرام اور مومنات کے لیے بھی اس کے اندر یہی پیغام. مگر علامہ سعید اختر رضوی صاحب کی زندگی فقط ان دو واقعات کا نام نہیں. اب پروردگار عالم نے اس دنیا میں جو ان کو بھیجا اور جس تاریخ کو اس دنیا سے اٹھایا, یہ دونوں تاریخیں بڑی عجیب تاریخ ہیں. اس لیے کہ پہلی تاریخ اس امام معصوم کی ولادت کی تاریخ جس نے اتنا زیادہ اللہ کے دین کو پھیلایا کہ اس کا لقب ہی باقر العلوم یا خالی باقر بن گیا, علم کا پھیلانے والا. اور اس امام معصوم کی شہادت اور اس امام معصوم کی ولادت کے دن یہ عظیم شخصیت اس دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ ہو کہ جس امام معصوم سے غیبت کا زمانہ شروع ہو رہا. یکم رجب 1345 ہجری, فرسٹ آف رجب 1345 ہجرا, پہلی رجب پانچویں امام کی ولادت بہار کے گاؤں میں پیدا ہوئے. سعید اختر نام ہے, آٹھویں امام کی اولاد سے ہیں تو رضوی کہلاتے. گوپال پور اس قصبے کا نام ہے تو گوپال پوری کی نسبت سے بھی ایک زمانے میں مشہور. اور 8 ربیع الثانی 1423 ہجرا, یہی لاسٹ ویک اس میں انتقال ہوا. اور 10th آف ربیع الثانی کو دفن کیے گئے. اور میں شب جمعہ کی مجلس میں عرض کر چکا تھا یہ خبر آنے سے پہلے کہ 11th امام کی ولادت کے بارے میں دو روایت ہیں, کچھ علماء نے لکھا 8, کچھ نے لکھا 10. اب دیکھیے انتقال 8 کو ہوا, دفن 10 کو کیے. اسلامی اعتبار سے 78 سال کی لونر کیلنڈر سے اور ویسے 75 سال کی عمر بنی, 32 سال تک ہندوستان میں قیام رہا تھا. اور یہ جو کتابیں اردو کتابوں کے میں نے ریفرنسز دی, اور ایک نہیں تو میں نے ایک کتاب بتائی, مضامین تو اتنے کہ باقاعدہ اگر کوئی اس کو جمع کرے ایڈٹ کرے تو 8-10 والیوم کے اندر آ جائیں. 32 ایئرس کی ایج تھی 1959, تب ہندوستان سے افریقہ تشریف لے گئے اور وہاں سے لے کے 2002 یعنی اس سال تک اسی افریقہ میں قیام رہا. اور یہ 43 سال کا جو زمانہ گزارا, اتنی مکمل اور اتنی بھرپور زندگی وہاں جانے کے بعد, سب سے پہلے جو ایک چیز ان کے ذہن میں آئی وہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ حضرات کی ایک ڈیمانڈ وہ اپنی جگہ صحیح دی, اور وہ یہ کہ اللہ نے ایک صلاحیت دی دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض آدمیوں میں صلاحیت ہوتی ہے بعض میں نہیں ہوتی. جس میں نہیں ہے اس سے تو بات کرنا بیکار. جس میں کوئی صلاحیت ہے وہ اپنی صلاحیت کو یوٹیلائز کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. یعنی قیامت میں اسے تو پوچھا نہیں جائے گا جس کے پاس ایک صلاحیت نہیں, پوچھا تو اس سے جائے گا جسے اللہ نے صلاحیت دی. تو ہماری تاریخ اس گزشتہ 50 سال میں یہ دو شخصیتیں ایسی گزری ہیں جنہوں نے اپنی صلاحیت کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا. کیا صلاحیت اللہ نے دی؟ اللہ نے صلاحیت دی تھی زبانیں سیکھنے کی. یہ بھی ایک چیز ہے, ہر آدمی کے بس کی بات نہیں زبانیں سیکھنا, یہ بھی ایک قسم کی صلاحیت. تو 7 زبانوں کے ماہر تھے, اردو, عربی, فارسی, ہندی, گجراتی, اس کے علاوہ سواہلی جو ایسٹ افریقہ کے جتنے بھی کوسٹل لائن ہے اس کے اوپر وہاں کی لوکل زبان, اور انگریزی. ساری آخری زندگی یعنی یہ 40 سال کی تبلیغی زندگی کا سارا ورک سمجھے انگریزی میں ہوا. ایک مرحوم ملا اصغر ایم جعفر تھے جن کو اللہ نے یہ خاص صلاحیت دی تھی, انہوں نے اس کو بھرپور طریقے سے یوٹیلائز کیا اور دین کے لیے استعمال کیا. اور ایک مرحوم علامہ سید اختر زیدی تھا, رضوی تھا. مگر ایک ذرا سا فرق یہ تھا کہ جب یہ پہنچے تھے ایسٹ افریقہ میں 1959 میں, تو اس وقت انگریزی تھوڑی سی جو انڈیا کے اندر پرائمری یا ہائی اسکول تک پڑھائی جاتی اور وہاں کی لوکل زبان تو جانتے ہی نہیں. کچھ عرصے رہنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ جس علاقے میں انسان رہتا ہے اگر وہاں کی زبان نہ سیکھے وہ کام نہیں کر سکتا, اور جس زمانے میں انسان رہتا ہے اگر اس زمانے کی زبان نہ سیکھے تو کام نہیں کر سکتا. یہ دو چیزیں, جس علاقے میں ہو جس زمانے میں. علاقہ تھا افریقہ, اور افریقہ کا بھی وہ ایسٹ افریقہ کوسٹل لائن, یہاں کی لوکل لینگویج ہے سواہلی. کہیں سیکھنا پڑے گی سیکھ, اور ایسی سیکھ کہ سواہلی کے مجالس تو مجالس کتابیں تک لکھی. اور انگریزی ہے زمانے کی زبان, زمانہ ایسا زمانہ ہے, پیریڈ ایسا پیریڈ ہے, ایرا ایک ایسا ایرا ہے کہ اس کی زبان انگریزی. جب مسلمان ترقی پر تھے تو پورے یورپ کو عربی سیکھنا پڑتی تھی, اور اسپین میں آ کر مسلمانوں سے علم حاصل کرنا پڑتا. یہ زمانے کے سرد و گرم, اس کے اندر کسی سے شکوہ اور شکایت کرنا بھی بیکار. یاد رکھیے ایک زمانہ وہ گزرا کہ پورا یورپ عربی سیکھتا تھا, مجبور تھا, جس طرح آج ہمارا ہر بچہ انگریزی زبان سیکھنے پہ مجبور. یعنی خالی بات ویسٹرن کنٹریز کی نہیں, پاکستان میں بھی کمپیوٹر بغیر انگریزی کے نہیں چل پا رہا. تو اس زمانے کے اندر عربی کا یہ اسٹیٹس تھا, آج نہیں, آج انگریزی کا. تو اپنے زمانے کی زبان انگریزی بھی سیکھی, اور ایسی سیکھی کہ انگریزی کے اندر بھی پورے پورے لیکچرز و مجالس اور کتابیں, اور اتنی مکمل کتابیں انگریزی زبان میں لکھی کہ انقلاب کے بعد تو ذرا سا دین کا شعور بیدار ہوا اور بھی کچھ لوگ آئے, لیکن ایک طویل عرصہ 20 سال کا ابتدائی ایسا گزرا کہ سوائے مرحوم علامہ سید اختر رضوی اور کوئی ایسا عالم نہیں تھا کہ جس کی کتاب ہم انگریزی زبان کے حوالے سے کسی کو ریکمینڈ کریں. یعنی تفسیر میزان جیسی عظیم تفسیر جسے اس کی اوریجنل لینگویج میں سمجھنا مشکل ہے, اتنا بھاری پتھر کہ کتنے لوگوں نے اردو میں اس کا ترجمہ شروع کرنا چاہا, ایک مرتبہ اس پتھر کو چوم کے چھوڑ دی. انگریزی زبان کے اندر اس تفسیر کا ترجمہ انہی مرحوم علامہ سید اختر رضوی نے شروع کیا, اور اتنا پسند کیا گیا, اتنا مکمل ترجمہ تھا. ترجمے میں ایک بڑی بات تو یہ ہے نا کہ آپ جو آتھر ہے اس کی بات سمجھیں. یہ کتاب تو اتنی دقیق کتاب ہے, علامہ طباطبائی, آیت اللہ خوئی کے کلاس پہلو, حضرت امام خمینی کے انقلاب کے شریک کار, شہید مرتضی مطہری کے استاد, فلسفے کے اندر ایک مثال. افسوس بھی کرتے تھے امام خمینی اس وقت کہ جب ان کا انتقال پہلے ہو گیا گورباچوف کا خط بعد میں آیا, کہ اگر یہ شخصیت ہوتی تو گورباچوف کا مسئلہ ہی نہیں تھا. میں کتنی ساری چیزیں ایک تقریر میں جمع کروں, خلاصہ یہ کہ تفسیر میزان کا انگریزی زبان میں ترجمہ. پھر سن لیجئے, اردو جیسی ہماری اہم اور قیمتی زبان اس تفسیر سے محروم, اس لیے کہ اس تفسیر کا ترجمہ کوئی آسان بات نہیں, انگریزی میں کیا اور اس عظیم شخصیت نے کیا. علم فقہ واقعاً جب میری ابتدائی تعلیم کا زمانہ تھا, وہ چند علماء جن سے میں اس اعتبار سے بہت امپریس تھا کہ مسئلے کو سمجھ کر مرجع کے اعتبار سے جواب دیں, جو آج ان کے بیٹے کی سب سے بڑی خصوصیت یا یونیک فیچر. لیکن باپ سلسلہ تو وہاں سے شروع ہوا. پھر ویسٹ کے مزاج کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جہاں پہ ہر حکم اسلامی میں وائے ضرور ہو, واہ جواب بھی دیا. ایسا نہیں کہ خالی مذاق اڑا کے چھوڑ دیا, نہیں. اس وقت میوزک کے نقصانات, جو سب سے زیادہ پاپولر کتاب انگلش میں ہے وہ مرحوم مولانا سید اختر رضوی کی, اور اس کے بعد اسی کتاب کو ڈیٹیل میں کچھ اور لوگوں نے لکھا, تو بہرحال اس کا جو بیسک اسٹرکچر ہے وہ یہی کتاب. اور سور, ہم کیوں سور نہ کھائیں؟ اس آج کے سور میں کوئی وہ بات نہیں ہے جو 1400 سال پہلے کے سور میں. یہ سور اتنا سور نہیں لگتا جیسے پہلے زمانے کے. یہ اعتراض ہے ویسٹرن کلچر ہی سوال کرتی, یہ ویسا سور نہیں لگتا, یہ اتنا سور نہیں. لیکن اس کے اصل نقصانات, آج بہت ساری کتابیں آپ کو انگلش میں ملیں گی اس سے ریلیٹڈ, مگر سب میں بنیادی ریسرچ مرحوم علامہ سید اختر رضوی صاحب. اس اعتبار سے کتابوں کا ایک سلسلہ جس میں اسلام کے بہت سارے احکامات کا وائے بتایا گیا, اور باقی جو 146 کتابیں دشمنان اسلام کے اعتراضات ہوتے ہیں اس کا جواب, دشمنان اہل بیت کے اعتراض ہوتے ہیں اس کا جواب, کسی نے اعتراض نہیں کیا شیعہ نوجوان کے ذہن میں سوال ابھرا اس کا جواب, تفسیر, حدیث, فقہ, ان تمام چیزوں پہ مکمل طور پہ کمانڈ, اور ان سب کے ساتھ جب وہ پہلی چیز آپ ملا لیجیے مشنری اسپرٹ. بلائے گئے تھے ایسٹ افریقہ کی ایک جماعت میں ایز اے ریزیڈنس آ گئے, لیکن کام کی نوعیت 5 سال میں بدل گئی. وہ ادارہ بنایا بلال مسلم ایسوسیشن, نام بھی اس لیے کہ افریقہ کے اعتبار, اور وہ ریزیڈنس عالم کی پوسٹ سے چیف مشنری کی پوسٹ میں گئے. 1 لاکھ سے زیادہ ان کالے کرسچن یا لا مذہب لوگوں کو شیعہ بنایا. گھر سے جب ان کا کام شروع ہوا تو پہلے 2 اعتراض تو اس وقت یہی ہوئے, اور میں بھی جب 70s میں گیا تھا اس افریقہ میں, یہ اعتراض ریپیٹ ہو رہے تھے, اعتراض ہوتے رہتے, وہ اپنے کام میں لگے رہے, نتیجے میں اتنی کامیابی. پہلا اعتراض یہ تھا کہ جی وہ اگر یہ سارے کے سارے یہ افریقن بھی شیعہ ہو گئے تو یہ ہماری مسجدوں اور امامباڑوں میں آنے لگیں گے, اور نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر وہ ہم سے ڈیمانڈ کریں گے کہ اسلام میں برابری ہے تو اپنی بیٹیوں کی شادی ہم سے کرو, ہم اپنی بیٹیاں کسی افریقن کو کیسے دے سکتے, اور علاقہ ان کا ہے, ملک ان کا ہے, حکومت ان کی ہے, کہیں مجبور نہ ہو جائیں. ابھی تو ہم نے ذرا الگ کر کے سیپریٹ کر کے رکھا ہوا, چنانچہ یہ شادیاں نہیں ہونی چاہیے. جو واقعا اگر وہ آ کے یہ بات کہتا تو شرن بالکل صحیح بات, مگر نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. اور دوسرا یہ کہ آپ اتنا زیادہ ان لوگوں کو شیعہ بنا رہی ہے, ان کے اوپر ہونے والے شروع زمانے کے اعتراض, ہمارے سارے بجٹ بگڑ جاتے ہیں, محرم کی نیاز کا انتظام کرتے ہیں, عاشورے کے لیے 500 آدمی کی کمیونٹی ہے, 5000 تو ہی آ جاتے ہیں. ہم ان کے لیے تھوڑی نیاز پکاتے ہیں, ہم اپنے لیے پکاتے ہیں. امام حسین تو 20 سے نکل ہی گئے نا, کہ نیاز کس کے لیے بس گئی. خیر, تو خلاصہ یہ کہ یہ اس میں کچھ پریکٹیکل پرابلم نہیں, پریکٹیکل پرابلم بھی تھے کہ ٹھیک ہے کوئی جماعت افورڈ نہیں کر سکتی تھی اتنی بڑی تعداد, لیکن یہ والے اعتراض کے ذریعے سے راستہ روکا جا رہا تھا. مرحوم کسی کی بات نہ سنی, اپنے مشن میں پکے تھے, نتیجہ یہ نکلا کہ آج ایسٹ افریقہ کی تاریخ بہت کم جنازے ایسے ہوں گے جس کے اندر اتنی زیادہ گیدرنگ تھی جتنے ان مرحوم کے جنازے کے اندر. اور واقعا آج نہیں, میرا تو اندازہ ہے کہ روز قیامت تک جو یہ خدمات خصوصاً کتابوں کے حوالے سے اور مشنری کام کے حوالے سے, وہ سلسلہ جاری رہے. اور پروردگار نے وارث بیٹا اور فرزند بھی ایسا ہی دیا. اب ایک آخری بات ضرور کہہ دی جائے, اور وہ یہ کہ ہاں, کیونکہ آج ہی سال ثواب مرحوم علامہ سید اختر رضوی کا, اس لیے تذکرہ ان کا رہا, لیکن کوئی کام بھی بغیر ٹیم ورک کے نہیں ہوتا. ایک یقیناً ڈائنامک پرسنالٹی چاہیے جو لیڈ کرے اور گائیڈ کرے, اور ایک اس کے ساتھ وہ لوگ چاہیے کہ جو ہر جگہ اس کے ساتھ تعاون کرے. مرحوم ابراہیم شریف, مرحوم محمد علی میکے جی, اور پھر وہ حسین ناصر, جو بلال ایک سلسلہ تھا ساتھیوں, ان سب کی بھی اپنی خدمات اور کنٹریبیوشن. لیکن چونکہ مجلس آج علامہ رضوی صاحب کی ہو رہی ہے, اس لیے میں اسی حوالے سے بات کو آگے بڑھاتا رہا. اور باتیں تو ابھی بہت ساری, لیکن چونکہ 2-3 ہفتوں کے بعد ہی ہمارا ٹاپک بنے گا شیعت کے بڑے بڑے علماء, تو علماء کے حوالے سے اور باتیں وہاں پہ آئیں. خلاصہ یہ کہ ہندوستان اور پاکستان کے بہت کم عالم ایسے کہ جن کی خدمات اور جن کے علم کا اعتراف نجف یا قم میں کیا جائے, مگر ان چند گنے چنے افراد میں سے یہ بھی تھی. اور اسی کے پیرلل یہ کتنی بڑی ٹریجڈی کہ انڈیا اور پاکستان میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ان کا نام بھی نہیں سنا, کنٹریبیوشن تو چھوڑ دی. یہ جو ہم لوگ ایک دوسرے سے کٹے کٹے ہر علاقے کے لوگ آئسولیٹڈ زندگی گزار رہے ہیں, یہ اسی کا نقصان ہے. اور یہاں سے میں اپنے اس ٹاپک کے حوالے سے ایک جملہ کہہ کے
مصائب کی منزل پہ آتا ہوں.
اور یہ وہی چیز ہے جو انڈیویجل بیسس پر فیملی لائف کو توڑتی ہے. تم 18 سال کے ہو گئے, تمہیں ضرورت کیا ہے ماں باپ کے ساتھ رہنے کی, الگ رہو. حتی شوہر اور بیوی میں بھی ہے, شوہر الگ گھر میں بیوی الگ کرو. آ جانا ہے چکر لگا لینا ہفتے دو ہفتے کے اندر. لیکن نہ اسلام فیملی لائف میں اس بات کا قائل. وہ آخر وقت تک کہتا ہے کہ نمازوں سے زیادہ ثواب صلہ رحمی کا, سنت نماز, اور تلاوت قرآن سے زیادہ ثواب بھائی اور بہن کے گھر میں اکارڈنگ ٹو شریعت وزٹ کرنے کا. نہ انفرادی اعتبار سے ہماری فیملی کے اندر اس آئسولیشن کا قائل ہے, اور نہ اجتماعی اعتبار سے قوم شیعہ کہ میلبرن والے کو یہ پتہ نہ چلے کہ تنزانیہ میں کیا ہو رہا ہے, اور تنزانیہ والے کو یہ پتہ نہ چلے کہ سڈنی میں کیا ہو رہا ہے, اور انڈیا والے کو یہ پتہ نہ چلے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. یہ مزاج ہے ہی نہیں اسلام. اور اسی حوالے سے خاص ریکویسٹ آپ حضرات سے یہ بھی کہ یہیں پر فیملی لائف, اجتماعی زندگی, اور بار بار یہ کہا گیا کہ ہر آدمی یہ دیکھے کہ پروردگار نے اس کو کیا صلاحیت دی. مرحوم مولانا نے دیکھا کہ میں فلاں کام آسانی سے کر سکتا ہوں, تن من دھن سے اس کے اندر لگ گئے, اور اللہ نے نتیجہ نکالا. جہاں کہیں گاڑی رکی آپ نے دیکھا ردی پیپر کے اندر, ٹائم پاس کرنے والی کتابوں کے اندر سے مسئلہ حل ہو گئے. اس طرح ہر آدمی کی اپنی ایک حیثیت. ہمارے محترم مولانا شیخ مہدی نجفی صاحب کافی دنوں کے بعد آج یہاں تشریف لائیں, لیکن ایک خاص مسئلے کے اندر پریشان ہو کے آئیں, اور وہ مسئلہ ایسا ہے کہ بعض مومنین اس پوزیشن میں ہیں کہ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. کہ بار بار حدیثیں آئی ہیں کہ مومن کی مدد کرو. اگر تمہارا کوئی مومن کسی مصیبت اور پریشانی میں ہو تو اس کا ساتھ دو, یہ سمجھو تم اللہ کی مدد کر رہے ہیں. مولانا محترم کی وہ صاحبزادی جنہوں نے پنجتن سینٹر میں بھی کچھ عرصے کلاسز لی, بچوں کو بھی پڑھایا تھا اور ابھی میں بھی کلاس لیا, ان کے شوہر کے حوالے سے کوئی ویزے کا مسئلہ. جو لوگ اس پوزیشن میں ہیں کہ مولانا کی مدد کر سکتے ہیں, مولانا سے رابطہ کریں. اور اس کے علاوہ مولانا محترم کا مسئلہ, اس کے علاوہ آپ جہاں رہ رہے ہیں یہاں کئی جگہ ایسے مسئلے آپ کو پیش آئیں, کیونکہ اور بھی کچھ ریکویسٹ شبیر بھائی کے پاس آئی ہیں, ڈاکٹر مسعود کے پاس آئی ہیں, میرے پاس آئی ہیں, تو ہر دفعہ تو اس کو دہرانا ممکن نہیں ہے, لیکن ایک بار یہ اجتماعی بات کی جا رہی ہے. مولانا تو خود ہمارے درمیان. اب بس ایک آخری بات کہنا, اور یہی مصائب کی منزل, اور وہ یہ کہ جس وقت ہم مرحوم مولانا کی زندگی کو دیکھا تو ہم نے یہ دیکھا کہ ولادت کی تاریخ بھی پروردگار نے وہ رکھی جس کا پانچویں امام سے تعلق, جو باخر العلوم. اور جب ہم نے وفات کی تاریخ دیکھی تو اس انداز سے یہ سلسلہ بنا کہ وفات اور دفن دو ایسی تاریخوں میں ہو گیا دونوں کا تعلق اس 11th امام سے, جو آخری ڈائریکٹ گائیڈنس تھا شیعوں کے لیے, کیونکہ 12th امام تو پیدائش کے دن سے ہی غیبت میں. مگر جب ہم نے مولانا کی زندگی کے اس حصے کو دیکھا کہ پیدائش ہندوستان کے بہار کی, تعلیم وہاں حاصل کی, ابتدائی خدمات وہاں دی, پھر ساری زندگی اسلام کے لیے اتنے دور و دراز کے خطے میں گئے کہ آج چاہے دنیا ہمارے لیے ایک گلوبل ولیج بن گئی ہو, آج سے 40 سال پہلے کراچی والوں سے میں بات کر رہا ہوں, کہ میں ناظم آباد میں رہتا تھا 35 سال پہلے, میرے رشتے کے ایک نانا ڈگروڈ میں رہتے تھے, اس طرح ہم لوگ ڈگروڈ جاتے تھے کہ جیسے آج کوئی یہاں سے لندن اور امریکہ جائے, اتنی تیاری کر کے جانا پڑتا تھا. یعنی اگر میں کبھی غلام حیدر بھائی کے گھر پہ جاؤں, یا ریاضت صاحب کے گھر پہ جاؤں, یا ڈنڈینون کے مومنین کے گھر جاؤں, تو اس زمانے کے اندر یہ ایسا تھا جیسے ہم یہاں سے چاند پہ جا رہے, اتنی تیاری کر کے جانا پڑتی. اس وقت ہندوستان کے بھی آخری علاقے بہار کا رہنے والا, فقط خدمت دینی کے لیے ایسٹ افریقہ کے بھی ایک شہر لنڈی کے اندر رسول صالح بن کے جا رہے ہیں. مگر یہ بھی ایک سیرت امام ہے. کون سے امام؟ جن کی اولاد رضوی, امام رضا کی اولاد. یہ امام رضا ہی کی خاصیت تھی نا کہ مدینے کے اندر زندگی گزار کر جب اسلام کو ضرورت پڑی تو اسلامی دنیا کا جو آخری شہر تھا ایکسٹریم فردرس یعنی مرو, وہاں پہنچے امام اور گھر والوں سے دور ہو. اور پھر جب میرا آٹھواں امام اسی مرو کے اندر شہید کیا گیا تو ہم نے دیکھا کہ یہاں مولانا بہار پیدائش, زندگی دارالسلام, بیٹا ٹورنٹو, مگر اتنا فاصلہ ہونے کے بعد ان کے وارث و فرزند ایک دن کے بعد ٹورنٹو سے دارالسلام آ گئے، جس کی وجہ سے جنازے کو ایک دن رکھا گیا تھا. باپ کے جنازے میں شریک ہوئے، باپ کی نماز جنازہ بھی اسی بیٹے نے پڑھائی. یہ دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے پہ آ رہا، اپنی آنکھوں کے سامنے باپ کے جنازے کو اٹھتا بھی دیکھا، باپ کے جنازے کو کندھا بھی دیا، باپ کے جنازے کے ساتھ پیدل چل کے قبرستان میں قبر میں باپ کو اتارا بھی. جبکہ کتنا فاصلہ ہے افریقہ کے ساؤتھ اور ٹورنٹو کے درمیان، مگر وہ امام معصوم جو مدینے سے برف پہنچا ہوا، اس کا وارث اور اس کا سارا خاندان مدینے میں ہے، خالی امام ہے کہ جو مرف کے اندر زہر دغا سے شہید کیے جا رہے ہیں. لیکن اعجاز امامت، یہاں اعجاز نہیں تھا، یہاں دنیا آج ایسی بن گئی ہے کہ بیٹا باپ کے جنازے پہ ٹورنٹو سے آ گئے. وہاں اعجاز امامت سے فقط باپ کو غسل و کفن دینے کے لیے نواں امام مدینے سے مروایا، لیکن باپ کے جنازے کو وہ بھی کندھا نہ دے سکا، باپ کی میت کو قبر میں اترتے ہوئے وہ بھی نہ دیکھ سکا. اس لیے کہ غسل و کفن و نماز، یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ امام کے یہ تین عام کام صرف امام ہی انجام دے سکتا. لیکن باقی وہ فاصلہ اتنا تھا مدینے اور مرو کا کہ نہ میت کو روکا جا سکتا تھا، نہ نوے امام کے لیے عام طریقے سے آنا ممکن تھا. تو جو امام سے ریلیٹڈ وہ واجبات ہیں جو صرف امام انجام دیتا، اس کے لیے پروردگار نے بیٹے کو اتنا لمبا فاصلہ اجازت امامت سے طے کرایا، باقی چیزوں میں وہ بیٹا بھی محروم رہا. یہ امام رضا کے بیٹے تھے، تو ایک مرتبہ یہ شباہت امام رضا کے جنازے کی آ گئی. مگر اس سے بھی بڑھ کے ہمیں ایک اور مظلوم بیٹے کی یاد آ گئی کہ جہاں سینکڑوں اور ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر دیا گیا اور بیٹا اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھا سکا، بیٹا اپنے باپ کو کفن میں دیکھ کر رو سکا، بیٹا اپنے باپ کی میت کو لوگوں کو کندھا دیتے اور خود بھی کندھا دے کے آگے بڑھا، اور ایک وہ بیٹا کہ اس کے باپ اور اس کے درمیان شاید اتنا فاصلہ بھی نہ ہو جتنا اس ہال کی دو دیواروں کے درمیان. وہ اپنے باپ کے لاشے کو دیکھ رہا، نہ اسے غسل ملا، نہ اسے کفن ملا، نہ اس کی نماز پڑھ سکا، نہ اسے دفن کر سکا. میں آپ کو لے گیا کربلا کے میدان کے اس واقعے کی طرف کہ جب کوئی میرے مولا سجاد سے پوچھے کہ مولا سجاد تیرے دل پہ کیا قیامت گزر رہی ہوگی جب تو اپنے بابا کے جنازے کو اس حالت میں پڑا دیکھ رہا ہوگا، اور خالی یہ مرحلہ نہیں، اس سے بڑا مرحلہ، کیونکہ میرے مظلوم آقا حسین کتنی خواہش تھی میرا جنازہ جلتی ریتی پہ نہ رہے، ارے اگر جنازہ دفن نہ ہو سکے کم از کم کوئی آ کر ایک مٹھی خاک ڈال دے، یہ میرے مظلوم حسین کی کتنی بڑی خواہش تھی. آپ کو وہ روایت یاد آ گئی ہوگی جس دن حسین کربلا میں پہنچا، بنی اسد کے مردوں سے کہا ہمیں دفن کرنا، عورتوں کو الگ سے بلایا، اگر تمہارے مرد دفن نہ کرے تم آ کے دفن کرنا، ارے بچوں کو الگ سے بلایا اگر کوئی اور نہ آ جائے تم کھیلتے کھیلتے آنا، اور ہمارے میتوں پہ ایک ایک مٹھی خاک ڈال چلتے جانا. عزاداروں میرا چوتھا امام، ارے یہ آخری وصیت بھی پوری نہیں کر سکتا. مولا سید الساجدین ہم نے مانا کہ آپ کو دفن کرنے کی اجازت یہ ظالم نہیں دیں گے، ارے ایک مٹھی خاک تو آپ چلتے ہوئے ڈال سکتے ہیں. تو جواب یاد رکھیے، یہ چوتھا امام اپنے دونوں ہاتھ آپ کو دکھائے گا، کہے گا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہو، پاؤں میں بیڑی ہو، کمر میں لنگر ہو، گلے میں توک ہو، وہ ایک مٹھی خاک بھی ڈالے تو کیسے ڈالے. نہیں نہیں عزاداروں، وہ آخری جملہ جو میں شب جمعہ بھی پڑھ چکا دوبارہ سن لیجئے، نہیں نہیں اگر اتنا بھی ہوتا یہی کتنا بڑا ظلم تھا کہ بابا کا لاشا جلتی ریتی پہ پڑا ہے، یہ چوتا امام تو اس سے بھی زیادہ ظلم دیکھ رہا. کب؟ جب فضا کو آواز دی گئی، زینب نے کہا اماں میرا بھیا مارا گیا، یہ گھوڑے کیوں دوڑ رہے ذرا دیکھ کے تو آنا، اور فضا نے نکل کے عجیب منظر دیکھا. عمر ساتھ کہہ رہا ہے اے سپاہیوں تم بھی عرب کے رہنے والوں، تمہیں پتا ہے ہم کسی سے انتقام لیتے تو پورا انتقام اس وقت ہوتا جب لاشا پامال کیا جاتا، اپنے اپنے گھوڑے تیار کرو. ادھر گھوڑے تیار کیے جا رہے تھے، ادھر ایک بار ہر کی فوج بگڑ کے آگے آئی، اے پسرے ساتھ ہم نے مانا ہمارے آقا سے غلطی ہوئی لیکن اس کی سزا اس کو مل گئی، لاشا پامال ہوتے ہم نہیں دیکھ سکتے. عمر ساتھ نے کہا بچہ حر کا لاشا لے جاؤ. یہ دیکھ کر حبیب کا قبیلہ آگے بڑھا, ارے حبیب ہمارا ساتھی ہے, غلطی کی سزا پالی, لاشے کی پامالی برداشت نہیں کر سکتے. عمر ساتھ نے کہا حبیب سے بھی ہمارا کیا اختلاف, لاشا لے جاؤ. ایک ایک شہید کا کوئی نہ کوئی جاننے والا آتا تھا, اپنے شہید و وارث کا لاشا لے جاتا تھا, لیکن آخر میں جلتی ریتی پہ فقط ایک لاشا پڑا رہا. ارے کوئی نہیں ہے جو آ کے کہے یہ محمد کا نواسا, یہ علی کا بیٹا, یہ فاطمہ کا لخت جگر, یہ حسین ابن علی کا لاشا ہے. بس ایک بار فضا نے کہا شہزادی ذرا آ کے منظر تو دیکھیے. اس زینب نے دیکھا میرا ماں جایا گولوں کی تاپو تلے پامال, ایک بار فرات کا رخ کر کے آواز دی عباس ذرا آ کے دیکھنا تیرے آقا کے بدن پہ کیا گزر رہی ہے.
الا ولعنة الله على اعدائهم اجمعين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.
پروردگارا میدان کربلا کے اسی مظلوم اور بے گور کفن لاشے کا واسطہ مرحوم حجت الاسلام علامہ سید سعید اختر رضوی صاحب علی اللہ مقامہ کو جوار شہداء کربلا اور جوار سید الشہداء سے ملحق فرما. خداوندہ اور ان مصائب حسینی کا واسطہ جتنے مومنین اور مومنات آج کی اس مجلس میں آئے ہیں ان کے خاندان کے تمام مرحومین, تمام شہداء ملت شیعہ اور تمام مرحوم مومنین اور مومنات کی مغفرت فرما. پروردگارہ ان مرحوم علامہ کی طرح ہم میں سے بھی ہر ایک کو جہاں اور جس زمانے میں ہم سانس لے رہے ہیں اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرما. خصوصیت کے ساتھ کربلا کی لیلہ کہ جو اپنا اکبر دین پہ قربان کر چکی, اور کربلا کی فروہ جنہوں نے اپنے قاسم کے جسم کے ٹکڑے دیکھے, اور کربلا کی رباب جنہوں نے اصغر کے گلے میں تین بھال کا تیر دیکھا, ان ماؤں کا واسطہ ہمیں خاص طور پر اپنی اولاد کی صحیح اسلامی تربیت کی توفیق عطا فرما. خداوندہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. خصوصاً ہمارے مقدس و محترم عالم دین شیخ مہندی نجفی صاحب قبلہ کے اس مسئلے کے حل کی کوئی سبیل نکال. پروردگارہ اور جو مومنین اور مومنات ویزے کی کسی پریشانی میں مبتلا ہیں, اگر کوئی بیمار ہے, اگر کوئی بے روزگار ہے, یا کوئی بھی کسی قسم کی حاجت ہے بحق مشکل کشا, ان کی یہ ساری پریشانیاں دور فرما.